الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا دن دیا عید ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے قیمتی لمحات ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ زیادہ لمحات ہو لیکن ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب اس کو خیر کے کاموں میں گزارا جائے تو انشاءاللہ ہمارے پاس جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس دن کو کہ یا رب ہماری زندگی کے باقی لمحات کو خیر کے لمحات بنا دے ہمارے لیے خیر کے کام کرنا آسان فرما دے ہم اس کو بہترین کاموں میں گزار سکیں تیری رضا حاصل کرنے والے کاموں میں گزار سکیں آمین اللہم آمین الحمدللہ اف ریڈی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اٹینڈنس لیتے ٹھیک ہے ریڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزانہ غازی صبا مقبول ماریا عمر انیلا عمر عفت اسما سیدہ عفت فاطمہ شاہین مقصود نشا فاطمہ حاج آصف امت الفرحین عشرت سلطانہ حریم اقبال نجوہ رشید عبیر یعقوب ساجدہ پروین مانور عرفان مریم بی بی سمیرہ جیوا شیراز افغین عطیبہ اعجاز عالیہ شروف فیروزہ ثناء اللہ صنوبر مسعود قول قدوائی مدت قدوائی نمیرہ قدوائی فریہ اقبال فاطمہ خطیب انیسا حوت اینڈ عائشہ صبا کے بارگاہ پاک الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنی دعا کے سیشن کی طرف. اور الحمدللہ ہم پناہ مانگنے کی دعائیں کر رہے ہیں, رائٹ؟ اور لیٹ سی آج ہمارے پاس کون سی دعائیں, ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 134 آپ کھول لیجئے اور مسئلہ 180. لیٹ سی ہم دعا دیکھتے اور پھر اس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
اگلی دعا دیکھیں گے. عن شکل بن حمید عن ابیه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني تعوذا تعوذ به. قال قل. اس کے بعد سے الفاظ ہیں دعا کے. اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. حضرت شکل بن حمیت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا تعویذ سکھلائیے جس کے ذریعے سے میں پناہ حاصل کر سکوں. آپ نے ارشاد فرمایا, کہو. یہ دعا کا ترجمہ ہے آگے. اے اللہ, میں اپنی سماعت, بصارت, زبان, دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جسم کے ان اعضاء کی شر سے پناہ مانگی جو عموماً مس یوز ہوتے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں اکثر جن اعضاء کے بارے میں انسان کو ڈرنے کا خیال دیا گیا وہ یہی تین اعضاء ہیں, کیونکہ کان سنتے ہیں, آنکھ دیکھتی ہے, زبان بولتی ہے, تو سب کا اثر انسان کے دل پر آنے لگتا ہے اور بالآخر پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. تو کسی قسم کی بھی خرابی ہو ان تمام اعضاء کی, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دعا مانگتے ہیں. دعا کے رنگ میں مانگیں, جب کانوں کی بات کریں تو وہ تمام گناہ جو کانوں کے ذریعے سے عموماً سرزد ہوتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان کی نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ان کو بہترین طور پہ استعمال کرنے کی توفیق دے. پھر جب آنکھ کی بات ہو تو آنکھ کے گناہ اور اسی طرح جسم کے باقی اعضاء کے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں گے. چلے میں ایک دفعہ دھروا دیتی ہوں. اب چونکہ دیکھیے دعا میں لفظ اللہم نہیں تھا تو محدثین کی صداقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح پیش کیا, اعوذ بک. یہاں لفظ اللہ کا نہیں ہے لیکن حاضر کا کلام کر کے تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. تو جب اعوذ بک کہیں تو ساتھ ہی تصور میں کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی جی. اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی. دل کا شر کیا ہوگا؟ چلے آنکھوں اور کان زبان کا تو عام ہے, دل کا بھی کوئی شر ہوتا ہے. دل تو وہ چیز ہے جہاں سے شر اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. سب شعور کے ساتھ اس دعا کو مانگیں اپنے اپنے ان اعضاء کو سامنے رکھتے ہوئے. جی مانگیں گے آپ اس کو بعد میں بھی یاد کریں گے انشاءاللہ.
آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بتائیے گا وائس. الحمدللہ الحمدللہ. ایکچولی آئی ڈونٹ نو کہ کیا مسئلہ ہے, بیکاز سبحان اللہ, سسٹر ماریا سیڈ کہ مائک فری اینڈ آئی کڈنٹ ہولڈ اٹ, اور اس کے بعد بھی کنٹینیوس وائس کے پیسز سنائی دے رہے تھے, کچھ سمجھ نہیں آتا. بٹ اینی ویز ان شاء اللہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ کے ساتھ ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں, اور اس دعا کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ جو ہماری دعا ہے, کان آنکھ زبان دل اور شرمگاہ کے شر سے پناہ مانگنے کی. ٹھیک ہے. اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. اے اللہ, میں اپنی سماعت, بصارت, زبان, دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے جسم کے جو ایک ایک اعضا ہے, اس میں نہ صرف یہ کہ خیر کا پہلو ہے بلکہ شر کا پہلو بھی ہے. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان اعضا کو کیسے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم انہی چیزوں کو خیر کے لیے, بھلائی کے کاموں میں بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ انہی سے شر کے کام بھی لیے جاتے. تو اس وجہ سے ہم سب نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا رب, ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ان اعضاء کے شر سے, کہ ہم سے کوئی بھی شر سر انجام ہو ان اعضاء کے بدلے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں کتاب الحج کی طرف. اور الحمدللہ ہم نے حج میں جائز امور اور ممنوع امور دیکھے تھے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی فدیہ کے مسائل دیکھے تھے. انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں تلبیہ کے مسائل. ٹھیک ہے. اب ہم نے احرام باندھنا ہے, نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے. تو انشاءاللہ لیٹس سی کہ ہمارے سامنے اب کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اوکے. بسم اللہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یا رب, تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی یہ زیارت نصیب ہو. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلا چیپٹر ہے التلبیہ. تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک پکارنا. حج کے اندر تلبیہ کے مسائل. عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آل محمد من حج منکم فلیحلل فی حجتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے. اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا. پہلے سے نہیں کہیں گے جب تک کہ احرام نہیں باندھیں گے, اور ایک خاص جگہ سے یعنی شروع ہو جاتی ہے جب حج, تو پھر پڑک پکارا جائے گا. تلبیہ کہنے کی فضیلت. عن سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر. او مدر تنقطع الارض من ہا ہونا و ہا ہونا. حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر, درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں, جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے بندوں کو. تلبیہ کے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے. اب آپ اس کو سنیں اور جب لبیک پکارتے ہیں تو سوچیں کہ کیا واقعی اس وقت ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں, بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے, ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں, بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ ترجمہ سامنے رکھ کے سنیں اور محسوس کریں اس کو. جی اب دیکھیے کتنے محبت والے لفظ ہیں, اور ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر انسان کے اگر جذبات شامل ہوں تو پورا انسان مقصد پا لیتا ہے وہاں جانے کا, اور پھر یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کلمہ ہے جو آپ نے دہرانا ہے اور پھر اس کے نہ پڑھنے پہ اتنا فدیہ, بلکہ ایک ایمان والے کی کیفیت ہی ہر لمحے یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس کو اس کا رب پکارے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تلبیہ کے لیے درجہ ذیل الفاظ کہنے بھی مسنون ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے الفاظ بھی ادا فرماتے تھے, اے الہ الحق, میں حاضر ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا الحق. ان الفاظ کے اندر بھی بہت فیلنگز ہیں اور جماؤ کا ایک انداز دکھتا ہے. حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجت اللہ ریا فیہا ولا سمعتا کہنا مسنون ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رت وقتیفۃ تساوی اربعۃ دراہم او لا تساوی ثم قال اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی زین پرانی تھی اور آپ کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی. آپ یہ فرما رہے تھے, اے اللہ, میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ شہرت کی طلب مقصود ہے. اسی ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی ہمارے ہاں جو ایک حج کے لیے ایک الگ سے کپڑے سلوانے اور اپنے آپ کو مینٹلی اس کے لیے تیار کرنے کا رواج پایا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ پسندیدہ نہیں, بلکہ حج کو تو بہت زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ کرے تاکہ پھر اس کو بعد میں بھی اس کا احساس رہے. تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے. عن حزیمۃ بن ثابت نبیہ رضی اللہ عنہما
عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانة والجنة واستعفاه برحمة من النار. حضرت خزیمہ بن ثابت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے. اسے شافعی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو دین کا ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ دکھے گا کہ جو دعا جب جہاں اللہ کے نبی نے کی یہی دین ہے نا. اگر کوئی خود سے کرنے لگے تو وہ دین نہیں رہے گا نا. آج کے دور میں یہ جو رواج ہے کہ کیا حرج ہے اور کیا ہوتا ہے وہ ہے, حرج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وہ نہیں کیا. اب یہ چیزیں ہمارے یہاں اتنی معروف نہیں ہیں جو ہم اس وقت حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے برعکس بعض لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں, کچھ چیزوں کو نکال بھی دیا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دین کو وہاں تک رکھوں, اتنا ہی سیکھوں جو کہ وہ تیری پسند کا, تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کا ہے. اور خود سے کوئی چیز کر لینا پھر وہ ایک قسم کا دین کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں. اب کوئی کہ کیا حرج ہے بھائی, اچھے ہی لفظ ہے نا کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اور اللہ میرے لیے آسان کر دے, یا عربی کا تر لفظ ہے نا, تو کوئی اگر کہہ دے تو کیا حرج ہے بھائی, ارید میں نے حج کا ارادہ کیا اللہ آسانی کر دے, تو حرج وہی ہے. ہم نے سبق میں ایک آیت کو بڑے خوبصورت طریقے سے کیا تھا کہ جب رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو کام تھے اس میں چار کاموں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کیوں آئے تھے, تاکہ تم کو سکھائیں, یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, تمہیں وہ باتیں یہ نبی سکھائے جو تم نہیں جانتے. تو ہم نے اپنی ویکینڈ کلاسز پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے طریقے بتائے. نیکی کے طریقے ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ پیچھے سے آتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا ارینا مناسکنا, اللہ مجھے سکھا طریقہ عبادت, خود کیوں نے بیٹھ کے بنا لیا, کیا حرج ہے, فرق کیا پڑتا ہے. اور چھوٹی سی ایک مثال دی تھی کل, آپ ان کو بھی آپ کو بھی دے دیتی ہوں کہ مثلا دیکھیں کہ کوئی کیک بناتا ہے, تین چیزیں ہوتی ہیں نا عموماً اس میں, انگریڈینٹس, پھر کتنا ڈالنا ہے آٹا, کتنا انڈے, کتنے چینی کتنی, اور تیسرا ہوتا ہے بیکنگ کیسی میتھڈ, یعنی انگریڈینٹس, ریشیو اینڈ پروپورشن اور میتھڈ. نبی بھی یہ تین کام بتانے آتا ہے. نیکی ہے کیا, کیا چیز نیکی ہے کیا نہیں, یہ نبی بتاتا ہے. دوسری بات ہے کیسے کرنا ہے اس نیکی کو, مثلا نماز نیکی ہے کہ نہیں, آپ کسی بت کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی تو ایک عبادت کا طریقہ بنتا ہے, لیکن نبی نے نہیں بتایا تو وہ نہیں ہے. کیسے پڑھنی ہے نماز. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کب کرنا ہے, کتنی دیر کرنا ہے. تو کیک بناتے ہوئے اگر کوئی ان میں سے ذرا سی چیز کم کرے, چھ کے بجائے آٹھ انڈے ڈال دے, دس ڈال دے, بارہ ڈال دے, کیک تو نہیں بنے گا. تین کپ کی بجائے تین کلو چینی ڈال دے. پھر طریقے کو دیکھ لیں, سارا کچھ ملا کے اکٹھا ڈالنے کے بجائے انڈے الگ اوون میں رکھ دے, میدا الگ رکھ دے, چینی کا شیرہ الگ رکھ دے, کیک تو نہیں بنے. اور کوئی آئے اور اس میں دو نمک کے چمچ ڈالے, آپ کے کیوں ڈالنا بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ کہ منع بھی تو نہیں کیا نا, ریسیپی میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ چینی نہ نمک نہ ڈالو, مرچیں نہ ڈالو. ہاں تو بات سمجھ, یہ کیک تمہارا بنتا نہیں ہے جب تک ہم کسی کے بتائے ہوئے پورے ریشو پرپورشن کو فالو نہیں کرتے. تو کیا دین اتنی ہلکی چیز رہ گیا کہ اس کو ہم جب چاہیں جیسے چاہیں کرنے لگے. تو اب یہ بات تو کہنے کی, اور کتابوں میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملیں گی, لوگوں نے کئی چیزیں خود سے بھی رکھی, دیکھنے میں کوئی ظاہر عقل نہیں مانتی کہ بری چیز ہے. یہ کہنا کہ بھائی اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اور اس کو تو میرے لیے آسان کر دے, کیا بری چیز. بری بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے اس وقت نہیں کہا, اپنے طور پہ آپ کہتے رہے, آپ وہ تو ہر بندے کے دل کے جسم کے ایک ایک پور سے اس وقت دعا نکل رہی ہوتی ہے, جسم کے ایک ایک انگ سے نکلتی ہے کہ اللہ میرے لیے اس حج کو آسان کر. تو کسی بھی چیز کو جب آپ دوسروں کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل ہونی چاہیے. بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلا ای الحج افضل قال الحج والسج
کتنا پیارا ربط ہے نا، حج پھر عج پھر زج. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر سے بہت کم روایتیں ثابت ہیں. کیوں بھلا، شوق نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا ہے؟ نہیں، ان کا ایک اپنا فیلڈ تھا. انہوں نے بعد میں خلافت سنبھالی، وہ اللہ کے نبی کے ہمراز بھی ہوتے تھے، لیکن جب بھی کوئی روایت ان کی آتی ہے تو ہوتی بڑی خوبصورت ہے. جیسے کہ یہ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے. چلیں آپ ذرا عج اور سج کو لکھ کے دیکھیں، آپ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے اس کا معنی. عجہ کا معنی تلبیہ پکارنا ہے کہ قربانی کرنا ہے. یعنی اتنا عربی زبان میں حسن ہے کہ بعض دفعہ بالکل انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لگ. جیسے لبا ہے تو مان لیا جی، لبا کا معنی اب صرف لفظ لکھا ہو، ابھی ہم نے پڑھے حدیث میں لبا کیا معنی ہے اس کا، اس نے تلبیہ پکارا. عربی میں کہتے لبا، جیسے سبحا حمیدہ کبرا. اب ایک تین تین لفظ ہے، صرف روٹ ورڈ ہی لگتا ہے صرف ان کا، لیکن پورا ایک سینٹینس اس میں نکلتا ہے. ہاں اسی طرح یہاں یہ جو لفظ ہے نا العجو، عجو کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا. اب اس کا کوئی روٹ نہیں آپ کو بلندی کا دکھے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوریجا اروج اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اس طرح سجو سا سے، ہاں تو اس میں قربانی کی بات ہے. صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے. ان خلاد ابن صائب ان ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال. حضرت حلات بن صائب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب کہیں گے دیکھا یہی تو بات ہے، عورتوں کو نہیں حق دیتے، حالانکہ اونچی آواز سے پکارنا کوئی حق نہیں. جب آپ کو آہستہ بول کے حق اجر مل جائے تو آپ نے اونچی آواز سے بول کے کیوں اپنے آپ کو تھکانا ہے. عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف اتنی آواز سے جس سے وہ خود سن سکے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیہ فی العمرتی اذ استلم الحجر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں حج اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. یعنی جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو حج اسود کی طرف جو اشارہ کر کے شروع کیا جاتا ہے طواف، تو اس سے پہلے تلبیہ ختم کریں، کیونکہ پھر اس دوران تو دعائیں مانگی جائیں گی. حج میں 10 ذوالحج یعنی قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا حتی رمى جمرۃ العقبۃ. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا.
اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ تو سب اپنا اپنا پڑھیں، اس کی اور تاثیر ہوتی ہے، اور جب سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر ایک میلوڈیس وائس ہوتی ہے، اور پھر اس میں اپنا تونینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر بندے کا ون آن ون بیسڈ ہے نا، کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو بہرحال یہ ثابت نہیں ہے سنت سے کہ سب مل کے پڑھیں۔ اگلا چیپٹر دیکھیں گے،
مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل۔ اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ان کلیئر ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایسے موقع پہ فائدہ دے سکتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے سنی سنائی کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پھر انشاءاللہ ہم رک سکیں گے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل وادی طوا، نیا نام آج کے دور میں اس کا ابار زاہد ہے، ابار زاہد میں رات بسر کرنا مسنون ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ جو لفظ اردو میں میں بولتی ہوں تو آپ اس پہ عرب لگا لیا کریں، کل آپ پڑھیں گے تو آپ مستحب کو مستحب پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں مکرمہ، بعض لوگ مکرمہ یا مکرمہ مکرمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اردو اور عربی کے دونوں کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ عرب ہی ہیں، اس لیے اگر آپ اردو پہ بھی عرب لگاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کب ہم کریں گے؟ جب ہمارے لیے ممکن ہے۔ مثال ہے کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کہیں نہیں جی مجھے تو رات بسر کرنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے کوئی بس لینے آئی ہوئی ہے جو پورے کے پورے گروپ کو لے جائے گی، اور انہوں نے اس کے بعد اوروں کو بھی لے کے جانا ہے، تو انتظامی ذمہ داریوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ بعض دفعہ ہم نیکی کے شوق میں اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ انتظامی ذمہ داریوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اس سے پھر ہمارے اندر ایک مزاج پیدا ہوتا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ڈسپلن کو فالو کیے بغیر نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح نیکی کرنا نیکی ہے نا، اسی طرح رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا بھی نیکی ہوتی ہے۔ بہت بڑی اپنی رائے چھوڑنی پڑے کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے، یہ اس سے بڑی نیکی ہے کہ آپ سسٹم کو توڑ کے وہ کام کرتے رہیں اور کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ مثال ہے کہ اپنی مثال دیتے ہیں، یہاں ہم کھڑے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ راستہ ایک ہی جانے کا، جو ہی کلاس ختم ہو کوئی دروازے کے قریب سنتیں یا نفل شروع کر دے، ایون فرض کرے، اب وہ تو نیکی کر رہا ہے نا، لیکن اس نے ایک ڈسپلن کو توڑا، رول کو توڑا، تو وہ نیکی پھر اس کو نیکی کا فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہم حدیث دیکھیں گے اس موضوع میں کہ جو بھی چیزیں ہم نے دیکھی اس میں سے اس کی دلیل کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یلبی من ذی الخلیفۃ حتی اذا یبلغ الحرم ثم یمسک حتی اذا جاء الذاتوا بات به حتی یصبح فاذا صلى الغداۃ اختصل وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذالک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ذوالخلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے، اور رات ذی طوا میں بسر کرتے، پھر صبح کی نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے، اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقین رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جس میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتے تھے، پھر دوسری بات ہے کہ اس کو اپنے عمل سے زندہ کیا۔ یہ حدیث بول کے نہیں دی گئی، لیکن جب ساتھی عمل کر لیتے ہیں اپنے دین پر تو وہ اصل میں سکھانے والے کے علم کی ایک عملی گواہی ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ادھر نہیں کیا ادھر کر لیا، پڑھتے رہے لبئی، کیا حرج ہے؟ حدود حرم میں آ گئے تو پڑھتے رہے، کیا حرج ہے، نیکی ہے نا۔ یہ آج ہمارا مزاج ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا طریقہ کب کہاں کتنی کیا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں
اس کو پھر ان باتوں کو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے محفوظ کر دیا، اور علم وہی محفوظ رہتا ہے جس پہ عمل کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں کھدائی کے راستے داخل ہونا مستحب ہے، اور باب الشبیکہ کے قریب محلہ شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستے واپس آنا مستحب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل مکہ من قدائم من سنیت البتحائی ویخرج من السنیت السفلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بتخا والی اونچی گھاٹی سے کھدائی کے راستے داخل ہوتے اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیے کہ آنا اور جانا کیا فرق پڑتا ہے اس سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے اوپر اگر اس نیت سے انسان چلتا ہے تو یہ بھی اجر کا سبب بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کو عقل سے ہم نہیں پرکھ سکتے۔ کیا حرج ہے آپ کوئی پوچھے اس میں حکمت کیا ہے، اوپر سے آئے تو کیوں، نیچے سے گئے تو کیوں، دس اینڈ دو اٹ کیوں، بس تھی، ہم محبت میں اور آپ کی اتباع میں اس کام کو کرتے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ممکن ہوگا تبھی، اگر سارے صحابی جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہوتے ہیں سب یہی کرنا چاہیں تو بعض دفعہ پھر انتظامی طور پہ وہ چیز مشکل ہو جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت درجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رأی يريد أن يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاثا، یعنی یہ جملہ تین بار کہا، اللهم ارزقنا جناحا وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے تو تین مرتبہ فرماتے، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنے کم لوگ جانتے ہیں اس دعا کو۔ بعض دفعہ ہم کئی ایسی دعائیں جو ایک چکر میں پڑھنے کی، دوسرے میں پڑھنے کی اور کئی اور طرح کے وظائف کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جو سنت سے دعائیں ثابت ہیں، دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے مسائل کا حل ہے۔ عموماً جو لوگ جاتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے روڈ ہیں، پھر کتنے لوگ ہیں جو آنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں غلط طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ لوگ بڑے نیک ہیں۔ ہم نے ان دونوں کی دعا مانگ لی، پھر وہاں کے پھل کھانے پینے، لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، آپ شعور کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے کو لینے کو، وہاں سے چلنے کو، نکلنے کو بالکل آسان کر دے گا۔ شرط یہ کہ ہم شعور کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں۔ مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ، جس کو آج کل باب السلام کہتے ہیں، اس سے داخل ہونا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم فی عقد قریش فلما دخل مکہ دخل من ھذا الباب العظم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدے کے تحت مکہ تشریف لائے تو مسجد الحرام میں اسی عظیم باب، یعنی باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ یہ کون سا معاہدہ تھا؟
جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ واپس جانا اور اگلے سال عمرۃ القضاء کے موقع پہ آنا اس کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد حرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی. آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے. اگر حاجی باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے تو وہ از خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا. جو لوگ جا چکے ہیں وہ تصور میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہر برامدے کے بعد ایک اور بڑا برامدہ آ چکا ہے, تو آج جو باب السلام ہے اس سے اب جاتے ہیں تو سیدھا اندر جاتے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ اس دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو شروع سے ہی حرم دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ خواتین کو پیریڈز کی وجہ سے اندر نہیں جانا ہوتا تو حرم کے اندر آج کل بھی دو تین دروازے ایسے ہیں تقریباً کہ جہاں باہر بھی کھڑے تو آپ کو حرم دکھتا ہے. تو پھر کوشش کر کے انسان وہاں کھڑا ہو کے پھر دعا وغیرہ مانگ سکتا ہے. مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اس کی دلیل کیا ہے؟ عن فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک واذا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں, کتنا پیارا لگتا ہے ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ, اور بہت کم احادیث ہیں ان سے اس لیے پڑھتے ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے, اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے, اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں, اللہ کے رسول پر سلام ہو, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. مسجد حرام میں داخل ہونے اور نکلنے کی وہی دعا ہے جو عام مساجد کے لیے ہے, کوئی الگ خصوصی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو یہ دعا آپ کسی بھی مسجد میں جاتے اور نکلتے ہوئے مانگ سکتے ہیں. بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے. عن سعید بن مسیب بن رضی اللہ عنہ انہ کان حین ینظر الی البیت یقول اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے تو فرماتے, تو سراپا سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. تو یہ خوبصورت دعا ہے, اس وقت کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں, یہ بھی مانگے. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دعا قبول ہوتی ہے آخری, ہمارے یہاں معروف ہے. تو بہرحال اگر یہ دعا یاد ہو تو اس کو مانگ لیا جائے. باقی تو یہ ہے کہ پورا وقت ہی وہاں دعا ہی کے مانگنے کا ہے, اور میرا خیال ہے کہ خود بہت دل سے بھی نکلتی ہیں دعائیں جب انسان واقعی شعور کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے. تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے. مطلب جا کے وہاں بھی ادھر ادھر لائٹیں دیکھ رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کارپیٹ کو دیکھ رہے ہیں,
نہیں جائیے سیدھا اور اللہ کے گھر کے سامنے گر طواف کیجئے. یہ اصل میں اس بات کی بھی دلیل بن جائے گا نا کہ ہم دنیا کی چکا چون سے متاثر نہیں ہوتے. عموماً آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ حرم ہے بہت خوبصورت صاف ستھرا اور جو لوگ متوسط علاقوں سے آتے ہیں تو انہوں نے اتنا کچھ تو اپنے ملکوں میں بھی نہیں دیکھا ہوتا, تو وہاں جا کے بھی وہ بخلائے سے پھرتے ہیں, تو وہاں جا کے بھی وہی بات کہ لا تمدن عینی کا علامہ مت تانا بھی. حرم میں سب سے خوبصورت چیز اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ کالا, باقی برامدے, کھڑکیاں, فانوس, لائٹیں, اس اوکے بہت اچھی بات ہوگی لیکن اللہ کے گھر کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان عروت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فقال قد حج النبی فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه تودا ثم طاف بالبيت. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا. کیا لگتی تھی ان کی خالہ تھی ان کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا, پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اگر فرض نماز کھڑی ہو یا قضا نماز ادا کرنی ہو تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے پھر طواف کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر کی وجہ سے ایک نماز چھوڑی ہوتی ہے پچھلی, یا پھر وہاں گئے تو فرض نماز تھی تو آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو طواف ہی کرنا ہے کیونکہ طواف کا پڑا تھا, تو ایسا نہیں ہے. حالات کے مطابق پھر آپ اس کو چینج کریں گے. مسجد حرام میں داخل ہو کر تحیت المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. مسجد حرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. اب یہ پہلی جو بات ہے تحیت المسجد, تو یہ ہر دوسری مسجد میں جاتے وقت تو پڑھنے کا حکم ہے. تحیہ اصل میں وقت ملاقات کو کہتے ہیں, جو بھی سلام دیا جائے. تو حرم میں جا کر ایسا نہیں, کیونکہ وہاں جا کے تو بہترین چیز طواف ہے. یہ جو بات ہے کہ الٹے پاؤں واپس آنا, یہ بھی بدعت دیکھی گئی اور بعض لوگ جس طرح ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ معروف ہے کہ قرآن پاک کو پشت نہ کرو, اگر کہیں پڑا ہو تو پھر وہ بالکل الٹے ہو کے چلتے ہیں یا اس کو بہت ہی برائی سمجھتے ہیں. تو پھر تو آپ دیکھیے کہ ایک کلاس روم کا سیٹ اپ سارا ہی نہیں چل سکتا, کیونکہ ہمیشہ استاد اور شاگردوں کا رخ اپوزٹ ہوتا ہے. اگر دونوں کے بیچ میں قرآن ہے تو کہیں نہ کہیں تو پیچھا ہوتا ہے. تو یہی چیز وہ لوگ حرم کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم لوگ صحیح کر رہے تھے تو کچھ لوگ خانہ کعبہ سے نکل رہے تھے, شاید واپسی کا ان کا سفر تھا, تو بالکل الٹے چل رہے تھے. اور آپ سوچے اتنا رش, پیچھے گرنا, کہیں سیڑھیاں, کہیں اونچی جگہ, تو کتنی دفعہ انسان گرتے گرتے بچے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے دل میں عزت ہے, آپ کے احترام ہے, آپ کریں. اور جس کے لیے آپ کے دل میں احترام ہوتا ہے وہ آپ کے لک سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کے کاموں سے, آپ کی بات کرنے کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے. ہم خانہ کعبہ کا احترام اس طرح تو کریں لیکن اس کے بعد جا کے پھر ہم وہی کام کرنے لگ جائیں کہ جو ہم نے وہاں چھوڑے تھے, یا اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے جو بھی عہد کرتے ہیں ان کو پورا کریں, انشاءاللہ یہ تعظیم ہوگی. جی دیکھیے کہ یہاں جو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے لیے یہ سوال آیا, لیکن آپ اگر حسن المسلم کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو کسی بھی بستی میں داخل ہونے کی دعائیں ملیں گی, ان میں بھی یہ بھی ایک دعا ہے. کسی بھی بستی میں آپ داخل ہوں تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں, اور مکہ میں تو ضروری مانگنی چاہیے اس لیے کہ وہاں جاتے ہیں تو کئی کی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی جگہ, اور یہ کب آپ مانگ سکیں گے, جب یہ ساری آپ کو زبانی یاد ہوں گی. بعض دفعہ ہمیں یاد نہیں ہوتی تو ہم پھر بک نہ ہونے کی وجہ سے پاس نہیں کر سکتے. ٹھیک,
بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. بتائیے گا وائس اوکے انشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے چیپٹرز آج پڑھے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ریکیپ اس سینس میں کہ آن دا ہول ایک سمرائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے تلبیہ کے مسائل میں دیکھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ تلبیہ کب پڑھنی شروع کرنی ہے، جو مین چیز اگر ہم اس میں سے لے لیں نا ایسنس اس کا، تو انشاءاللہ وہ یاد رکھنا چیزیں آسان ہوں گی. ٹھیک ہے، تلبیہ کے الفاظ کب کہے جائیں گے بتائیے، کب کہے جائیں گے تلبیہ کے الفاظ؟ جب آپ نیت کریں گے. نو جب آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نیت کریں گے احرام کی، عمرہ کی یا حج کی، تو اس وقت تلبیہ پکاریں گے، ٹھیک ہے، اور مسجد حرام میں انٹر ہو کر طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ پکاریں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل، اگر پلینز میں کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کا جو تلبیہ کی پکار ہے اس کو وہاں پہ آپ روک دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا کہ آپ نے عمرہ کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، یس، طواف میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا، آپ نے جو یہاں سے شروع کیا سفر، عمرہ کیا، تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اب آپ نے حج کا احرام باندھا. ٹھیک ہے، حج کا احرام باندھا تو آپ نے پھر نیت کی اور پھر تلبیہ پکارنا شروع کیا. اب آپ کی تلبیہ کہاں پہ رکے گی بتائیے؟ اب حج کی جو آپ پکار لگائیں گے لبیک اللہم لبیک، وہ کہاں پہ رکے گی؟ دس ذیلحج کو جب شیطان کو پتھر مارتے ہیں، جب فرسٹ رمی جمار ہوتی ہے اس سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیتے. طواف حج میں، طواف کام حج میں تو صرف اب آخر میں طواف زیارت ہوگا. ٹھیک ہے، یس، اسی لیے میں نے اس کو اسپیشل مارک کر کے بتایا کہ جو لوگ انشاءاللہ ابھی اس سال حج پہ جا رہے ہیں اس کو مارک کر لیں، اور جو لوگ عمرہ کریں جب کبھی تو انشاءاللہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ عمرہ کرنے والے جب تلبیہ پکارنا شروع کریں گے تو طواف سے پہلے اسٹاپ کر دیں گے، اور حج کرنے والے جب دوبارہ آٹھ ذی الحج کو اپنا احرام باندھیں گے تو پھر تلبیہ کہنا شروع کریں گے، اور وہ دس ذی الحج کی صبح تک وہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ جمرہ عقبہ کو رمی جمار کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر اس کو اسپیشل آپ اسٹیکی نوٹس پہ لکھ کے اور اپنے اس چیپٹر پہ لگا لیں تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ آپ کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے، پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے، مسجد حرام میں داخل ہونے کے ہم نے کچھ مسائل پڑھے، اس میں سے اگر ہم اسپیشل چنکس اس کو لیں تو کیا لیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوں تو کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی دعا ہے وہی ہم دعا پڑھیں گے کہ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا وحبب الصالحہا الینا. ٹھیک ہے، کسی بھی شہر میں داخل ہوں تب بھی یہی دعا، کیونکہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اس شہر میں بھی ہمارے لیے برکت دے اور اس میں رہنے والے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. بڑی پیاری دعا ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور ہمارے لیے ان لوگوں کو، نیک افراد کو محبوب بنا دے. ٹھیک ہے، یعنی ہم انہیں پسند کریں وہ ہمیں پسند کریں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر یہ کہ مسجد الحرام میں بھی جب داخل ہوتے ہیں تو بھی وہی دعا ہے جو کسی بھی مسجد میں ہم داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح باہر نکلتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب فضلک. ٹھیک ہے، تو کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہم یہ سیم چیزیں بھی آن دا اسپاٹ یاد رکھ سکیں تو بہت فائدہ دے گی. پھر ایک اور چیز جو اسپیشل یاد رکھنے کی ہے وہ کیا، کہ مسجد الحرام میں جب داخل ہوں تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسری کوئی یہاں پہ مسجدوں میں داخل ہو کے تحیت المسجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر تحیت المسجد کی کوئی سند دلیل سنت سے ثابت نہیں ہے. وہاں پہ بیسٹ تھنگ کیا ہے کے طواف ادا کیا جائے. سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی طواف ادا کیا جائے. لیکن طواف بھی کب ادا کریں گے؟ کہ جب وہاں پہ کوئی فرض نماز نہ ہو رہی ہو یا ہماری کوئی فرض نماز چھٹی ہوئی نہ ہو. اگر ہم نے اس کو کوئی قضا کی ادائیگی ہے کرنے کی تو اس کو پہلے ادا کرنا ہے اور پھر طواف شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ کیوں قضا ہوگی. بیکاز لمبے سفر سے آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایئرپورٹ پر اپنے ڈاکیومینٹیشن میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے. اور کتنا ٹائم لگتا ہے وی نیور نو, رائٹ؟ تو ایسے میں اور پھر جس بھی ایئرپورٹ سے آپ مکرمہ میں جاتے ہیں وہاں تک جانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے, وہاں ہوٹلز میں اپنا سب سامان رکھتے ہوئے پھر حرم شریف میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اٹ ٹیک ریئلی ا لانگ ٹائم, رائٹ؟ سو کچھ گھنٹے آورز تو بہت آرام سے نکل جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جانا ہے ہم نے. اوکے, ایسا نہیں ہے کہ ہم بس سفر کے ٹائم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بس ہم سوچیں بس جائیں گے اور ہم عمرہ کر لیں گے اور ہم حج کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اگر ہمارے پاس پہلے سے ذہنی طور پر ہم تیار ہوں ان سب چیزوں کے لیے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ایوری تھنگ از کلیئر. آئی تھنک اور ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. باقی یہ کہ آن دا ہول تو ہم ایک دفعہ گو تھرو ہو ہی چکے اس چیز سے. ٹھیک ہے؟ آئی ڈونٹ نو دیٹ وی شوڈنٹ ڈو اٹ. جی بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایون کئی سال پہلے جب ہم خود گئے تھے تو ہم نے بھی یہ چیز کی تھی. سو دا تھنگ از کہ جب نہیں پتا تو پھر جو ہم نے کیا الحمدللہ اس کو ہم نے کیسے کیا, نیکی کے کام سمجھ کے, رہی. لیکن اب جب ہمیں پتا چل گیا کہ خیر کے نیکی کے کام کیا ہیں, علم آ گیا اور ہمیں پتا چل گیا سنت سے ثابت نہیں, تو اب ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ بیکاز کسی بھی کام کی مقبولیت کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کہ اس میں اخلاص ہو, خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو, اور اکارڈنگ ٹو سننا ہو. ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے تو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں نا, بہت نیکی کے کام ہیں, رہی. بس انشاءاللہ اگر یہ تو دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو کو ہم نیکسٹ سیشن میں دیں گے. جی الحمدللہ ہمارے اس کورس میں سے ماشاءاللہ آپ خود ہی جا رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لسنرز بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. بٹ اینی ویز انشاءاللہ اگر کوئی بھی ہے تو وہ سسٹر نیلا کو بتا دیں تاکہ آپ سب وہاں جا کے ملاقات کر سکے. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے. جو لوگ بھی جائیں ان کو اس سفر میں آسانیاں ہوں, آسانیاں میسر ہوں, اور آپ کا حج حج مبرور ہو. آمین اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف. الحمدللہ لیسن نمبر 117 ہم نے شروع کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں آلریڈی اس کو اسٹارٹ کر دیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ فیک. اوکے ٹھیک ہے. سو جو ہم نے پانچ آیات سورہ ہود کی تھی الحمدللہ تجوید اور ٹرانسلیشن ہم کر چکے تھے. انشاءاللہ ہم تجوید اور ٹرانسلیشن آیات 6 سے کریں گے. اور انٹرو جو ہم نے سورہ کی دیکھی تھی اس کے بعد جو 5 آیات تھیں اس کا ایک خلاصہ الحمدللہ ہم کر چکے تھے. اس کو کچھ اور پوائنٹس ہیں جس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ سو جب ہم تجوید کر رہے ہوں تو بہت فوکس ہو کے کرنا ہے, کیونکہ ہم جب اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کو فوکس کر کے ہم نے اس تجوید کے لیسن کو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بہت ساری دعائیں انشاءاللہ, بہت ڈھیر ساری دعائیں سب کریں گے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کہ یا رب تو ہمارے لیے بھی آسان فرما اور سب کے لیے آسان فرما تاکہ ہم اس کو احسن طریقے سے اس کام کو کر سکیں. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
كل في كتاب مبين خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء
وهو الذي خلق السماوات
وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا
وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا كفروا إن هذا إلا سحر مبين
ويقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة
ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة
ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم
ألا يوم يأتيهم
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور صبروا وعملوا الصالحات
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات
أولئك لهم مغفرة وأجر كبير تاركم بعد ما يوحى إليك وضائق به وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه
وادعوا من استطعتم
أَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ صادقين
وتقوا ما استطعتم من
الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما بعلم الله
وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل
بعلم الله وأن لا إله إلا هل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
شاهد
أولئك يؤمنون به ومن به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
جي إذا تكمل لسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لفظ ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما من دابۃ فی الارض
وما من دابۃ فی الارض
اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں إلا على الله رزقها مگر اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کا ویعلم مستقرها اور وہ جانتا ہے جہاں رہنا ہے اس کو ومستودعها اور جہاں سونپا جانا ہے اور رات قبر کلم فی کتاب مبین سب کچھ روشن کتاب میں ہے وہو الذی خلق السماوات والارض اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین فی ستت ایام
چھ دنوں میں
وکان عرشہ اور تھا عرش اس کا علی الماء پانی پر لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو ایوکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں ولئن قلت اور اگر آپ کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد لیقولن الذین کفروا تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ولئن اخرنا اور اگر ہم روک دیں انہم العذاب ان سے عذاب الى امت معدودہ ایک مدت معین تک
لیقولن
تو وہ ضرور کہیں گے ما
یحبسہ
کون سی چیز روک رہی ہے اس کو علی یوم یاتیہم یاد رکھو جس دن وہ آ واقع ہوگا ان پر لیس مصروفاً عنہم نہیں ٹالا جائے گا ان سے وحاق بہم اور گھیر لے گی ان کو ما کانو بھی یستہزئون وہ چیز تھے وہ جس کے ساتھ مذاق اڑاتے ولئن اذقنا الانسان اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو منا رحمتا اپنے پاس سے رحمت ثم نزعناها منه پھر چھین لیں اس کو اس سے انہ لیئوس کفور بے شک وہ البتہ مایوس نہ شکرا ہے ولئن اذقناہ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو نعما ابد ضراء نعمتیں تکلیف کے بعد مست ہو جو پہنچی اسے لیقولن تو ضرور کہے گا ذہب السیئات عنی دور ہوئی برائیاں مجھ سے انہ لفرح فخور بے شک وہ اترانے والا فخر کرنے والا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات مگر جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے نیک اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر یہی ہے جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے فلعلک تارکم شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعدما یوحا الیک کچھ جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس سے اَن يَقُولُوا یہ کہ کہنے لگے لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ او جاء معه ملک یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ انما انت نذیر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہو واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے ام یقولون افترا کیا کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو یعنی قرآن پاک کو خود بنا لیا قل فاتو بی عشری سور بس آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی لے آؤ دس صورتیں سور مثلی ہی صورتیں اس جیسی مفتریات بنائی ہوئی ودعو اور بلا لو من استطاع تم
جس کو تم بلا سکو
من دون اللہ
اللہ کے سوا سے
ان کن تم صادقین
اگر ہو تم
سچے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ
بس
اگر نہ قبول کریں تمہاری بات کو فَعْلَمُوا
تو جان لو
انما انزل بعلم اللہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے
وَاللَّهُ
اور یہ کہ نہیں الہ الا ہوا
کوئی معبود مگر وہی
فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ
بس کیا تم اسلام لاتے ہو
من کان یرید الحیات الدنیا
جو کوئی ارادہ رکھتا ہو دنیا کی زندگی کا
وزینتہا
اور اس کی زینت کا
نوفی
الیہما ما
لہم
ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو ان کے اعمال کا فیہا
اس دنیا ہی میں
وہم فیہا لا یبخسون اور ان کی اس میں حق تلفی نہ کی جائے گی اولئک الذین لیس لہم یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ان کے لیے
فی
الآخرتی آخرت میں الا النار سوائے آگ کے اللہم لا تجعلنا وحبط ما صنعوا فیہا اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا انہوں نے اس میں وَبَاطِلُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ
اور سب ضائع ہوا جو تھے وہ کرتے
اَفَمَنْ كَانَ عَلَى
بَيْجِنَةٍ بس کیا جو کوئی ہو کھلے راستے پر اپنے رب کی طرف سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر
ومن
یکفر بہ اور جو کوئی کفر کرے اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے فالنار موعدہ بس آگ اس کا ٹھکانہ ہے فلا تک فی مریت منہ بس تو نہ ہو شک میں اس سے انہ الحق بے شک وہ حق ہے
من
ربی کا تیرے رب کی طرف سے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن افترا علی اللہ کذبا
اس سے جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، اولئک یہی لوگ ہیں، یعرضون پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرتی ہم کافرون اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اولئک لم یکونوا یہ لوگ نہیں ہیں، معجزین فی الارض عاجز کرنے والے زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اللہ کے، من اولیاء کوئی حمایتی، یضاعف لہم العذاب دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی، وما کانوا یبصرون اور نہ تھے وہ دیکھتے، اولئک الذین خسروا انفسهم یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، ودل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ تھے وہ جھوٹ باندھتے، لا جرم انہم فی الآخرتی کوئی شک نہیں کہ بے شک یہی آخرت میں ہم الاخسرون وہی سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے صالح، وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، مثل الفریقین مثال ان دونوں گروہوں کی، کل اعمی والاسم جیسے اندھا اور بہرا،
جیسے اندھا اور بہرا،
والبصیر والسمیع،
والبصیر والسمیع،
اور دیکھنے والا اور سننے والا،
اور دیکھنے والا اور سننے والا،
حل یستویان مسئلہ،
حل یستویان مسئلہ،
کیا دونوں برابر ہیں مثال میں،
کیا دونوں برابر ہیں مثال میں،
افلا تذکرون،
افلا تذکرون،
کیا پس نہیں تم غور کرتے،
کیا پس نہیں تم غور کرتے.
چلیے الحمدللہ سبق پورا ہوا. تھوڑا لمبا تھا لیکن اب بڑے بھی تو ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، تھوڑا ہی کھانا دیں گے تو پھر گروتھ نہیں ہوگی نا. تو تلاوت سنیں گے.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
ایک خلاصہ ہوا ہے ہم ہلکی سی چند باتیں اور انہی پہلی پانچ آیتوں میں سے جو رہ گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی دہرا کے پھر بارہویں پارے کا آغاز کریں گے پہلی بات تو اگر آیت نمبر ایک کو آپ دیکھیں تو اس میں دو لفظ آئے تھے ایک تھا احکمت اور دوسرا تھا فصلت ان دونوں کا تھوڑا سا فرق دیکھ لیں کہ احکمت کا لفظ جو ہے احکام سے ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو یوں پختہ کرنا اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان تک نہ رہے اور فصلت کا لفظ جو ہے یہ تفصیل سے ہے یعنی اپنا مدعا اتنا واضح کر دینا کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے دونوں باتوں کو جمع کر لیں تو قرآن پاک کے الفاظ سے تعلق ہے لفظ احکمت کا اور فصلت کا تعلق اس کی تشریح اس کے معنی سے ہے پیغام کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں الفاظ پر تو بہت توجہ دے دی یعنی تجوید پڑھنے پہ سیکھنے پہ بولنے میں بہت توجہ دی لفظی ترجمے پہ بہت توجہ دی لیکن اس کے مفہوم یا اس کی تشریح اس کی تفسیر پہ کچھ توجہ نہ دی یہی پیغام ہم سب کے لیے جب بھی قرآن پاک کی طرف آئیں تو سوچ لیں کہ ہر چیز کو اس کا حق دے رہی ہوں کوئی ایک چیز میرے سامنے اتنی اہم تو نہیں ہو گئی کہ دوسری چیز اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہو پھر آپ دیکھیے کہ احکمت آیاتہ جو ہے اس کے اندر چھ مختلف معنی پائے جاتے ہیں نمبر ایک اس کے الفاظ نہایت پختہ ہیں جمی ہوئی بات ہے کوئی ڈھیلی ڈھیلی باتیں نہیں ہیں یہ دوسری بات مناسب ہے بڑے یہ نپے تلے لفظ ہیں اندازہ ہوتا ہے آپ کو پڑھتے اور سنتے ہوئے بالکل ایسے لگتا ہے کوزے کو دریا میں بند کرنے والا تیسری چیز جہاں جو ضروری تھے وہاں وہی لفظ آئے مطلب قلب کا لفظ ضروری تھا تو قلب ہی آیا نفس کے لفظ کی ضرورت تھی تو نفس آیا بارش کے لیے کہیں سیب آیا کہیں ماں آیا فرق کیا ہے جہاں جو لفظ ضروری تھا وہی آئے گا چوتھا اس کا مفہوم کیا ہے کہ ان کی ترتیب اور ترکیب بہت واضح ہے ترکیب ہوتا ہے لفظوں کا چناؤ اور ترتیب کیا ہوتا ہے کہ لفظ بالکل ایسے بولنا مثال دیتے ہیں آپ کو کوئی کہے کہ آپ کھانا کھا لیں تو دوسرا جملہ کیا ہو سکتا ہے کھانا کھا لیں آپ تیسرا اسی کا کمبینیشن آپ بنائیں گے تو کچھ اور ہوگا آپ کھا لیں کھانا تینوں جملوں کی تاثیر فرق ہے نا تو اللہ کی اس کتاب کے جو جملے ہیں نا وہ ترتیب اور ترکیب میں بہت ہی زیادہ مناسب ہیں اگلا اس میں پانچواں پوائنٹ ہے کہ نظم کے اعتبار سے مضامین کے آگے اور پیچھے سے آنے کے اعتبار سے کوئی خلل نہیں نظم کیا ہوتا ہے؟ جیسے تنظیم، مناسبت، آرگنائزیشن، یعنی آگے اور پیچھے کی آیتیں جو ہیں اس کو ساتھ لے کر اس کے مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے۔ اور چھٹی بات کہ ایک بھرپور اور جامع کتاب ہے، اور آپ سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ وہی کتاب سیکھ اور سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی اتنی تعریفیں اپنی کتاب میں کی۔ اور یہاں لفظ مل لدن کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ لدن جو لفظ ہے نا، یہ نیا ہے آپ کے سبق میں، ظرف مکان ہے، یعنی جگہ کے لیے، جیسے ہوتے ہیں نا اردو میں جگہ، کرسی، میز، کچھ اس طرح کی چیزیں، اس کو عربی زبان میں ظرف مکان، ظرف کہتے ہیں برتن کو، مکان کہتے ہیں جگہ۔ ایک ہوتا ہے ظرف زمان، زمان ہوتا ہے زمانے سے، تو بس یہاں اتنا سمجھ لیں کہ ظرف مکان ہے۔ اور خبیر کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے جو آئی ہے، کیسے، کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے حالات سے خبردار ہے، اس کو پتا ہے کن حالات میں یہ نیکی کا کام کریں گے، وہ لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہے اور انجام سے بھی واقف ہے۔ دنیا کی کچھ کتابیں صرف ذہنی تفریح کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کچھ کتابیں انسائیکلوپیڈیاز کے طور پہ صرف معلومات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں ہیں، پڑھنے والے کو انفارمیشنز بھی ملتی ہیں، روحانیت بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنا صوتی حسن ہے کہ پڑھنے والا بالکل کھو جاتا ہے پیغام میں۔ کیا پیغام ہے اس کتاب کا؟ اللہ تعبد الا اللہ، یہ میسج ہے اس کتاب کا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھو، وہی ہے تمہارا، وہی سب کچھ کرے گا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ لوگوں میں تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ اور نذیر کا لفظ پیچھے تھوڑا سا واضح ہو گیا تھا، خاص طور پہ شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت اور محبت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی ہوں۔ اس سے آپ کو پھر اللہ کے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت بھی دکھتی ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ باتیں کرتے تھے۔ صرف اگر اس ایک آیت کو دیکھیں تو اس پوری کتاب کا مین تھیم بتا دیا گیا کہ لوگوں کو رب سے جوڑ دو۔ اس کتاب کا اصل مقصد، اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ کہ کسی اور کے بندے نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ کسی اور کی اطاعت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے اس قابل نہیں۔ جو رب نے دیا، بندے اسی کو لے کر آگے اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے مقدر کے مالک بننے لگے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو خدائی کے درجے پہ رکھا جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو یہ پہلی بات سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ وہ دوسری بات کو خود بہت سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ انسان زندگی میں مختلف ادوار میں مختلف انسانوں سے لیتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ ماں باپ سے لیتا ہے، ماں باپ کے گن گاتا ہے۔ ابھی میں بچوں والے کمرے میں تھوڑی دیر بیٹھی تھی تو ایک بچہ مسلسل کہہ رہا تھا ماما ماما ماما۔ میں نے اس کے منہ میں چوسنی ڈال دی، میں نے کہا یہ چپ کر جائے گا، پھر بھی ماما ماما کہہ رہا تھا۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے بندے، اللہ اللہ کرو، ماما تمہیں کیا دیتی ہے؟ دن میں دو چار دفعہ کھانا کھلاتی ہوگی نا، گندے ہوتے ہو تو صاف کر دیتی ہو۔ تو مجھے اس وقت بھی توحید سمجھ آئی کہ دیکھو، یہ جس کا کھاتا ہے اس کے گن گا رہا ہے۔ ہم کتنا کرتے ہیں اللہ اللہ، مسجد میں جا کے تو کرتے ہی ہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تو آف کورس کرتے ہیں، روزے کی حالت میں تو نکلتا ہے۔ اللہ اللہ اس طرح بندے کی زبان پہ آ جائے جیسے بچہ ماں کے راگ الاپتا ہے، یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ۔ اور پھر وہ عبادت زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، وہ چند وقتوں کی ایک روایتی عبادت نہیں ہو جاتی، اور اصل میں اللہ تعالیٰ بندوں کی غلامی سے نجات دلاتے ہیں۔ اور یہ کتاب اس میں بڑی اکثیر ہے، جتنی یہ لوگوں کی غلامیوں سے انسان کو آزاد کرتی ہے، جتنا یہ توق گلے سے اتارتی ہے، جتنی یہ رسم و رواج کو ہماری گردنوں سے نکال کے ہمارا سانس صحیح ہونے لگتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو صرف لوگوں کے لیے جیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بالکل ختم کیے ہوئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو، تم صرف اسی سے مانگو، اسی سے اپنا تعلق جوڑو، اور وہی ہے جو تم کو دینے والا ہے، جو تمہارے ہر کام کو کرے گا، اور جب وہ کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے کوئی بھی یہ کام کر نہیں سکتا۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اس میں توبہ استغفار پہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے انسان دن رات جانتے بوجھتے کبھی انجانے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور ابھی جو بات پیچھے ہوئی اسی کو ساتھ جوڑ لے تو کئی دفعہ کوتاہی ہوتی ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا، کئی کام ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کوتاہیاں ہو جائیں اللہ کی یاد میں، اس کی بندگی میں، تو پھر استغفار کرو پچھلے گناہوں کی معافی، اور آئندہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے نیکیوں کی توفیق مانگو۔ کیا کرے گا؟ یمتیکم متان حسنا، تمہیں فائدہ دے گا متاع حسنا سے۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت تفاسیر کی گئی۔ ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ متاع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے۔ سوچیں ذرا، ہے ایسا میرے ساتھ؟ اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر، متاع حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے، یعنی جو چیز موجود ہے اس پہ شکر کر لے، اور مفقود، مفقود کہتے ہیں جب ہی ہے ہی نہیں، فقدان ہے نا اردو میں لفظ بولتے ہیں، یعنی جو ہے ہی نہیں چیز، مفقود کے غم میں نہ پڑے، یعنی دنیا جس قدر میسر ہے اس پر مطمئن ہو جائے، اور جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔ یہ ہے متان حسنا، کہ پھر صرف دنیا کے فائدے نہیں بلکہ فلنحیینہ حیاتن طیبتن والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں چاہے تھوڑے ہی وقت کے لیے دے۔ یہاں لفظ جو اتن علی الا اجل مسمہ، تو مسمہ کا لفظ ہے یہ تاکید کے لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو کھپاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واقعی توفیق دے دیتا ہے، قناعت بھی دے دیتا ہے۔ وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اپنا فضل دے دیتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر بھی اگر روگردانی کرو، کس چیز سے؟ عمل صالح سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی طرف نظریں لگانے سے، تو پھر میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں لفظ کبیر آیا ہے، عموماً یہ لفظ نہیں آتا، یعنی جو دن عذاب والا ہوتا ہے وہ واقعی بڑا لگتا ہے۔ کبھی بھی کنجوئل ڈے سوچئے، بہت غم میں ہوں تو وہ دن ہمیں عام دنوں سے لمبا لگتا ہے، حالانکہ اتنے ہی لمبے اتنے ہی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ایسے دنوں کو عربی میں ایام اللہ کہا جاتا ہے، کہ وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسا عذاب لے کے آئے گا جو تمہیں بہت لمبا لگے گا۔ جس نے متاع حسن نہ کی بجائے متاع الغرور کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا، اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے دن کے لیے تیار کر لیا۔ اور پھر یہاں دیکھیے کہ توبو کے مقابلے میں تولو کا رویہ، ہم سب اپنے رویوں کو دیکھیں، کیا ہمارا رویہ استغفرو و توبو کی والا ہے یا تولو والا رویہ ہے؟ اللہ مرجیوکم، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، تمہاری روحوں کی کو جو بھوک ہے وہ تو حق کی بھوک ہے، یہ تو اللہ کی طرف جائیں گی، ان کو تو اللہ کی یاد سے ہی سکون ملے گا۔ لہٰذا اگر تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں کھپا دیا، کھو گئے انہی چیزوں کے اندر، تو پھر یاد رکھو کہ کل بچتاؤ گے تو کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب ایک پیغام دینے کے بعد اگلی آیت نمبر 5 میں کردار دکھائے کہ جو حق کے آگے منہ موڑتے ہیں، انہم کون؟ مکہ والے، یسنون، سینے دوہرے کرتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر منہ دوہرا کر کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ایسا کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیے کہ انسانوں کی ایک عادت ہوتی ہے جس کے لیے دل میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یا کوئی اس کے لیے نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا، تو انسان اسے آنکھ نہیں ملانا چاہتا، سامنے نہیں بیٹھے گا، سائڈ پہ بیٹھے گا، محفل میں جائے پتا چلے فلاں بھی آیا ہوا ہے تو کنی کتراتا پھرے گا۔ بالکل یہی کیفیت ان کے دلوں کی تھی کہ قرآن سے محبت نہیں تھی، اللہ کا نبی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، تو لہٰذا جاتے تو تھے لیکن گھٹنوں میں سر دے کر سینے دوہرے کر کے بیٹھے رہتے تاکہ چھپتے بھی رہیں، سننا بھی نہ چاہیں، علم میں دلچسپی نہیں تھی۔ تو گویا کہ اس میں ان کے قرآن سے نفرت، علم سے بیزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور آپ کے بغض کی کیفیت ساری ملی جلی دکھتی ہے۔ عرب لوگ جو ہوتے تھے یہ موسم کی شدتوں سے بچنے کے لیے چادر لیتے تھے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے لیتے تھے اور گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے لیتے تھے. اور حضرت نوح کے تذکرے میں سورت نوح آیت 7 میں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, میں نے جب بھی کبھی ان کو پکارا کہ ان کے گناہوں کو معاف کرواؤں, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ چادر اور لپیٹنے کی بات ملتی ہے. تو کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکیں گے, اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس معاملے میں. اب دیکھیے کہ یہ بات میں نے دوبارہ دہرائی, وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ, اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی سمجھ صحیح رکھے اور صحیح کر دے, اس آیت کو عورتوں کے پردے کے رد میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہاں چادریں اوڑھنے والوں کی برائی کی گئی ہے, اور ہم جیسے لوگ جو صرف سن سن کے بابا کرنے والے سبحان اللہ کہنے والے, وہ اس کے اوپر کچھ بولیں گے؟ یعنی اس آیت کو بیش پیش کرتے ہیں کہ کوئی چادریں لینے کی ضرورت نہیں, یہ تو اور ہی منافقت ہے. کبھی آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چادروں میں بت بھر کے لے آتے تھے اور پھر اللہ اکبر جو نماز میں رفع الیدین کرایا جاتا ہے یہ ان بتوں کو گرانے کے لیے ہوتا ہے, وہ اس قسم کی آیتوں سے پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکس بنا, اسی بات ہے کہ مکی صورت ہے اور پردہ تو نازل مدینہ میں جا کے ہوا تھا. پھر ان نہ ہوم, ہوم کی ضمیر مذکر کی ہے, ہاں عورتوں کے لیے ہوتا تو ان نہ ہن نہ ہوتا نا. پھر من ہو کی ضمیر اللہ یا رسول کی طرف ہے, تو کیا پردہ اللہ اور اس کے رسول سے چھپنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ لہٰذا 1400 سال سے یہ متفق علیہ مسئلہ تھا. یہ اس پچھلی صدی میں یہ سارے شوشے شروع ہوئے کہ پردہ ہے بھی کہ نہیں اور عورت کو کھلا پھرنا کہ نہیں. اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں تو بہت پہلے سے یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا جس وقت ہے. تو بہرحال ہم اس پہ اپنا وقت کیوں لگائے کہ جس کی کوئی اصل ہی نہیں. تو بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جس کو نہیں ماننا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی چھین لیتے ہیں اس سے, اور ایسے لوگ پھر ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل حق کے لیے کھول دے اور ہم اللہ کی کتاب میں دل کھول کے بیٹھے, ہمارے دل بالکل ایسے کھلے ہوئے ہوں, ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اس محفل کا حصہ بنائیں کہ ہماری وجہ سے بولنے والے کو بولنے میں آسانی ہو, ہمارے چہروں سے یہ لگے کہ واقعی ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جائیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل حق کے لیے کھول دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم.
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
يا ذا الأسماء الحسنى
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
يا رب
العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم المؤمن القوي المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن،
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم. كلمتان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم،
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم.
چلتے ہیں آیت نمبر 6 پہ. سورۃ ہود کی اور 12 پارے کا آغاز ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق یہاں نہیں سے بات ہے لیکن مراد کے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے امانتاً رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. کہاں لکھا یہ سب کچھ؟ کلو فی کتاب مبین, ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا. مخلوق جو ہے اللہ کا عیال ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کھلانے کی پلانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہوئی ہے. کسی کو نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور چلو اب میں نے تمہیں پیدا تو کر دیا, اب آگے تم خود ہی اپنے کام سمیٹ لو. نہیں, آپ دیکھیے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں نا. امیجن کریے کہ امتحان کے دن ہوتے ہیں تو عموماً مائیں بھی ان کو کہتی ہیں کہ اچھا سارے کام میں خود کر لوں گی, تم پڑھو, تم فوکس کرو پڑھنے پہ, بالکل اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے, اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے, تسخیر کائنات کے لیے. تو جب ایک بندے کے اوپر امتحان کی سچویشن تھی, لینا بلوا کم کی کیفیت ہے, ہم سب اس دنیا میں کمرہ امتحان میں, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ تم فوکس ہو کے تیاری کرو, تم پڑھو, تم اپنے امتحانوں کی فکر کرو, تم پہ میں کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتا, نہ تمہیں سورج کو چلانے کی ذمہ داری دی, نہ چاند کو نکالنے کی, نہ ہواؤں کو چلانے کی, کچھ میں نے کام تمہیں نہیں دیا. بس تم ایک کام کرو اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کو پورا کرو, باقی کام میں خود کروں گا. اس کے لیے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا, اور انسان تو انسان ہے, جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. وَمَا, ماں کا لفظ جو ہے نا یہاں, من اور ماں جیسے لفظ ہوتے ہیں, یہ قلت کے لیے آیا ہے, کیونکہ آگے من دابتن ہے, اور دابا کا لفظ دویب سے ہے, ہلکی چال چلنے والے, کرال کرنے والے, رینگنے والے دنیا میں جو چلتے ہیں. کہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں جو زمین پہ چل رہا ہے, چاہے وہ دریائی جانور ہوں, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے ہواؤں میں اڑنے والے بڑے بڑے پرندے یا چھوٹے چھوٹے ہوں, ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ دعویٰ ہے جو دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں کر سکتا, کہ میں نے سب کا حق اس کو دے دیا. آج بھی لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کسی کو کوئی کمی نہیں, روٹی کپڑا اور مکان ملتا ہے, لیکن آپ کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ملک کے اندر غربت کی ریشو بالکل ختم ہو گئی یا وہاں سب کو رزق مل گیا. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کراتا ہے. پہلے دیکھیے کہ رزق کہتے کس کو ہیں. رزق جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے, اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہو, بڑھوتری ہو. اب ہم تو دیکھتے ہیں نا صرف اس رزق کو جو کھانا پینا ہے, یہ رزق تو جسمانی رزق ہے نا, لیکن ایک روح کا رزق ہے جو کتابوں اور ہدایت کی چیزوں کے ذریعے. تو اللہ نے یہاں وما من دابت فی الارض میں, اگر عام جانوروں کے لیے صرف کھانے پینے کے رزق کی ذمہ داری لی ہے, تو انسانوں اور جنوں کے لیے روحانی رزق یعنی کتابوں کی بات بھی کی ہے. کہ یہ نہیں کیا کہ دنیا میں آنے کے بعد اب تمہیں کہا کہ باقی سارے کام تم کرتے رہو اور دین کی طرف یا اپنی روح کو بھوکا رکھو. تو دونوں کی ذمہ داریاں اللہ کی ذات نے لی ہے. یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے, اور ایسے سوال اٹھاتے بڑے عقل مند لوگ ہیں جو بہت زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں, بہت انٹلیکچوئل قسم کے ہیں. کہتے ہیں اچھا جی, اگر رزق سب کچھ اللہ نے دیا ہے, سب کا دے دیا ہے, تو پھر بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوک سے مرتے کیوں ہیں, کتنے جانور بھوکے مر جاتے ہیں, پھر اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو نمبر ایک, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے سب کا رزق دیا ہوا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی بانٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہر بندے تک اس کا فوڈ پیکج پہنچانے کی بجائے لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا, کچھ کو ان کا بھی دیا اور ساتھ کچھ ایکسٹرا دے دیا, اور ان سے تقاضا کیا کہ تم اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے قسم کے لوگ جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے تھوڑا کم دیا ان تک پہنچاؤ. اس کے لیے صدقات کا نظام اللہ تعالیٰ نے رائج کیا, عشر کا نظام, اور جو سارا اسلامک میتھڈالوجی ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں. جب پیسے والے اپنے پیسے کو صحیح طریقے سے غریبوں تک پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچتی ہے، تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یہ ایک وجہ ہے. دوسری ایک اور اس کی ریزن کہ اللہ نے دیا سب کو ہے، لیکن لوگ بعض دفعہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ بلوں میں چونٹیاں مر جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری نصیب میں $1,000 لکھا ہوا تھا آج، لیکن کل رات میں نے کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیا، اللہ مجھے محفوظ رکھے، کہ جس کی وجہ سے وہ $1,000 جو تھا وہ کٹ کٹا کے صرف $100 میں رہ گیا اور میری گزرنی اس میں ہوئی. تو ہمارے گناہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھا. ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے. پھر رزق کے اندر جائز بھی چیز آتی ہے، حلال رزق بھی اور حرام بھی ہے. پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا جی، جو حرام کما رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے رزق دے دیا ہوا ہے، سورس آف انکم ہم نے چوز کرنا ہے. بڑا خوبصورت نقطہ ہے اگر سمجھ سکے. رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ذریعہ رزق ہم چنتے ہیں. ذریعہ رزق کو انگلش میں سورس آف انکم کہیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہمیں بات واضح کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، ہاتھ میں بھاری زرہ تھی جو بڑی قیمتی چیز تھی اس دور میں. کہنے لگے کیا کروں؟ ایک شخص جا رہا تھا، اسے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر میری یہ زرہ پکڑ کے رکھو، میں فارغ ہو کے آتا ہوں پھر تم سے لے لوں گا. اس نے کہا شیور، ٹھیک ہے. یہ چلے گئے، فارغ ہوئے، دل میں احسان مندی کے جذبات آئے، کہا دیکھو اس کی وجہ سے میں کتنا آسانی سے فارغ ہوا، میں جا کے اس کو 4 درہم دے دوں گا، ایسے ہی انعام کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ. جب واپس آئے تو ادھر نہ وہ آدمی تھا نہ زرہ تھی، بھاگ گیا. کہیں گے ارے کدھر گیا؟ پاس کھڑے کھڑے کسی ایک دکان تھی، اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہاں کسی آدمی کو دیکھا ایک زرہ کے ساتھ؟ دکاندار نے کہا ہاں ابھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور ایک زرہ بیچ کے گیا. پھیلاؤ دکھاؤ. دیکھی تو وہ حضرت علی کی زرہ تھی. ہوا کیا کہ اس کا دل بدل گیا، اس نے چوری کرنے کی نیت سے زرہ بیچی اور پیسے لے کے چلا گیا. کہنے لگے کہ کتنے کی بیچ کے گیا؟ کہنے لگا 4 درہم کی. کہنے لگے کہ 4 درہم میں بھی اس کو دے دیتا، وہ اس کے لیے حلال کے ہوتے، لیکن اس نے حرام سے لے لیے. یہ ہے کہ سورس آف انکم انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ اچھے طریقے سے بھی لے سکتا ہے، برے سے بھی لے سکتا ہے. کوئی حرص کے ساتھ لے لیتا ہے، کوئی قناعت کے ساتھ لے لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رزق مقرر کیا ہوا ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے، امام قرطبی ہیں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک سے یہ چیز نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے ایک دن اپنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام کر دیں. یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کے اب ان کو تو سمجھ آتی تھی نا، ہم تو ہوتے تو پتہ نہیں، کہتے کہ تلاوت کر رہے ہیں تو ہم ڈسٹرب نہ کریں، ان کو سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت شخص نے جب سنی تو اس کو خیال آیا کہ جب اللہ نے ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر ہم اشری خاندان کے لوگ بھی تو اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے تھوڑی ہیں کہ ہمیں نہ دے. یعنی ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ہمیں پھر اللہ کیوں نہ دے گا. یہ بات کر کے واپس آ کے اللہ کے نبی سے کچھ نہیں کہا، واپس جا کے اپنے دوستوں کو کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. ان کے قبیلے کے ساتھی سمجھے کہ انہوں نے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے ریکویسٹ کی ہے، تو اب پیچھے سے بڑے بڑے کنٹینر آ رہے ہیں اور قافلوں پہ سامان آ رہا ہے. یہ بہت خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا اور مطمئن ہو کر بیٹھے. ہوا کیا کہ ابھی وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی ایک بہت بڑا تھال، جس کو عربی زبان میں قصہ کہتے ہیں، قاف سواد عین ہا سے، قصہ گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا لے کر آ گئے. تسلات سینی، جس طرح ہمارے ہاتھ پڑی ٹرے کو کہتے ہیں نا، تو انہوں نے آ کر یہ کھانا جو تھا وہ قبیلہ عشر کے لوگوں کو دیا کہ یہ ہم آپ کے لیے کھانا لائیں. سب نے خوب کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی بچ گیا. تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا باقی کھانا جو بچا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کھانے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھا لیں. دو لوگوں کو ملا کے انہوں نے وہ کھانا اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے, باقی قبیلے کے لوگ تو جا کے کہنے لگے بہت مزے کا کھانا آپ نے آج بھیجا تھا, بہت نفیس کھانا تھا, کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ انہوں نے جا کے اللہ کے نبی کو کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. اچھا خیر وہاں آئے واپس, کہا ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو اس کے بعد جب ان ساتھیوں تک بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ آیت سمجھ لی کہ اللہ کے پاس رزق ہے تو ہم چلے گئے تھے کہ اللہ نے بھیجنا ہوگا تو خود ہی بھیج دے گا. یہ ہے توکل اور ایمان. اور یقین کریں کہ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا اس کو پھر کبھی بھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ اتنا بڑا بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ بھوکا بھی ہونا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ بھوکا ہے, پھر اس کی مدد اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ آتی ہے. اس پہ ہم نے اسماء الحسنیٰ کی سیریز میں الرزاق پہ بات کی, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو, آپ ایک سال کے لیے ہاسٹل میں آ جائیں, پھر آپ کو سارے کورس کروائیں. ابھی موسم میں ہم لوگ انشاءاللہ اسماء الحسنیٰ کے شروع کرنے والے ہیں, دعا کریں کہ وہ لوگ اس سے فائدہ لے سکیں. صرف یقین کر ایک ایک نام پہ 25-30-40 منٹ بات ہوئی ہے, لیکن آپ سن سکتے ہیں. آپ کے لیے تو میدان کھولا ہے, ویب سائٹ سے جائیں ایک ایک کر کے روز سن لیں, کیا مشکل ہے؟ کیا 15-20 منٹ 40 منٹ, شروع میں تھوڑے لمبے ہیں نام, پھر آخر میں تو چونکہ ان کی تفصیلات پہلوں میں کور ہو جاتی ہیں تو پھر تو 15-20 منٹ کے بھی ہیں. تو اپنے خالق کے نام اگر روز کا ایک نام ہم سن سکیں تو کیا مشکل ہے. کھانا پکاتے ہوئے یا رزاق کو سوچ لیں, عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے. ہم سارا کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے تو یہ غم آتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, پکائیں گے کہاں سے. اور اللہ نے کچے رزق کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی, اس لیے آپ یہ سوچیں کہ رزق تو وہ دے دیتا ہے, پکانا تو ہم نہیں ہے. جو جتنا اللہ پہ ڈالے گا اللہ اس کو مدد کرے گا. ایک بڑا پیاری روایت پڑی تھی تو سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ گئے تھے, آپ کو واقعہ یاد ہوگا پیچھے پڑا تھا, بیوی بھی ساتھ تھی, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نظارے اور بات چیت میں نظارہ تو نہیں ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام میں مصروف ہو گئے. کافی دیر گزر گئی تو ایک دم بیوی کا خیال آیا کہ بیوی کو تو پیچھے جنگل میں چھوڑ آیا ہوں, تو اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام تو میں نے کیا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے سامنے پڑی ہوئی پتھر کی ایک چٹان تھی اس کو کاٹو. کہتے ہیں کہ اس پہ موسیٰ نے لکڑی ماری, چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا. حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارو, پھر وہ پتھر بھی پھٹا, اندر سے تیسرا پتھر نکلا, اس پر بھی لکڑی ماری, اور جب یہ شک ہوا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا جانور نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا, یعنی کھا رہا تھا کھانا. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ جو اللہ اتنے پتھروں میں دبے ہوئے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو وہ میرے بچوں کو بھی رزق دے دے گا. تو بہرحال اسباب تو استعمال کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مستقر اور مستودع کو, ان دونوں کو بھی دیکھ لیجئے. مستقر کا لفظ قاف را سے ہے, قرن قرار ٹھنڈا ہونے کو کہتے ہیں, قرۃ عین اسی سے ہے لفظ, سردی اور ٹھنڈک کی وجہ سے جم جانا, اسی سے لفظ قرار ہے, میرا گھر مجھے قرار نہیں پڑا, یہ وہی لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. مستقر کہتے ہیں پرماننٹ رہنے کی جگہ کو, ہے یہ بھی عارضی لیکن پرماننٹ ریزیڈنٹ, جیسے مستقل رہنے والا. اس کے اپوزٹ لفظ ہے مستودع, واو دال عین سے, اردو میں کہتے ہیں نا الوداعی ہو گئی, فلاں کو ودا کر کے آگے, یہ وہی لفظ ہے. رخصت کرنا, ودا کہتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھنا, کیونکہ لڑکی بھی ہمارے پاس امانت ہی ہوتی ہے نا, تو اس کو ودا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مستودع کہتے ہیں وہ جگہ جہاں امانتیں رکھی جاتی ہیں. اب یہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے, اس کی مختلف قسم کی توجیحات کی جاتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ مستودع سے مراد ہے قبر, جس میں انسان کا جسم تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے, قبر میں زمین کے حوالے کیا جاتا ہے, اور بعد میں پھر ہمیشگی کا جسم اس کو مل جائے گا جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا. بس کہتے ہیں کہ یہاں مستقر سے مراد انسان کا اس دنیا کا رہنا, اور مستودوں سے مراد دنیا میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں رکھنا, یہ ایک تفسیر ہے. یعنی بچے کے دنیا میں آنے کی کیفیت مستودے تھی اور بعد میں مستقر ہوا. تیسری ایک تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, باپ کی پشت مستقر ہے اور ماں کا رحم مستودے ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا. ساری باتوں کو جمع کریں تو یہ دنیا مستودون ہے. اینگل دیکھیں گے نا، دنیا آخرت کا تقابل کریں گے تو دنیا جو ہے وہ تھوڑی دن کی ہے، مستودع ہے، لیکن آخرت مستقر ہے. اور اگر آپ دنیا کے ناطے سے چیزوں کو مختلف طرح سے کریں تو پہلی چیزیں بھی ٹھیک ہیں. مطلب کیا ہے کہ کوئی کہیں مستقل جائے یا کہیں سفر میں ہے تھوڑے دن کے لیے وہاں، اللہ کو ہر جگہ پتہ ہے کہ کس کو رزق دینا ہے. اپنی جگہ والوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور مسافروں کو، خانہ بدوشوں کو، ہر بندے کو رزق اللہ ہی دیتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ انشور کر بھی لے کوئی رسک، کوئی حکومت، کوئی ادارہ آپ کی ذمہ داری لے بھی لے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے. پیسے آپ ہی جمع کرتے ہیں، جا کے لینا پڑتا ہے، وقت پہ نہ پہنچے تو نہیں ملتا. لیکن اللہ کی ذات اتنی باعلم ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، جب اعضاء ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے بارے میں چار باتیں لکھ لیتا ہے. نمبر ایک، اس کا عمل، جو کچھ وہ کرے گا، یعنی نیک کرے گا یا بد. دوسرے، اس کی عمر کے سال، مہینے، دن اور منٹ، سانس تک لکھے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ہماری زندگی سانسوں میں لکھی ہوئی ہے. تیسری چیز، کس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے. اور چوتھے، اس کا رزق کتنا اور کس طریقے سے اس تک پہنچنا ہے. یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ ہے اللہ کی شان، اللہ کی ذات، کہ جو بندے کے معاملے میں کچھ کرتی ہے. اسی لیے فرمایا کل فی کی مبین، یہ کون سے مبین ہے؟ لوح محفوظ. اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے صحیح مسلم میں، اس لیگ سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اس کا پانی پر تھا. اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں. یہ 6 دن کیسے تھے اللہ کو پتا ہے، ان کی جمع ایام ہے، بس یہ پتا ہے. اور دن چھوٹے تھے، بڑے تھے، کیسے تھے، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بات پیچھے گزر چکی سورۃ الانعام میں، ہر پلانٹ کا دن آپ کو پتا ہے مختلف ہے. آپ زمین پہ رہتے ہیں تو مختلف حصوں میں دن رات چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں سورہ معارج میں آتا ہے، تعرج الملائکۃ والروح فیہا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ دن رات فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا ہے تو یہ بھی 50,000 سال کا ایک ہوگا. ہم اس میں صرف اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اس کا تعلق غیب سے ہے. اور اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم اسی کو مانتے ہیں. اس نے پیدا کر دیا انسان کو 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات بھی قرآن پاک میں تقریباً 7-8 جگہ پہ آتی ہے. عرش پہلے پانی پر تھا، اب آسمان میں ہے. اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. سائنس نے ابھی تک دنیا کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ یہ زمین پہلے آگ کا ایک گولا تھی، بالکل گرم کھولتا ہوا، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی. ٹھنڈی ہونے کے بعد کہتے ہیں لاکھوں سال اس پہ بارش برسی. سمندروں کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کی بارش سے جمع ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہاں زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. پہلا امیبا، یعنی ون یونی سیلولر ایک جانور ہوتا ہے جو کھلی آنکھ سے نہیں دکھتا، تو وہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد سے پھر دنیا میں زندگی آتی گئی. یہ ساری چیزیں آج دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. میں تو ان چیزوں کو پڑھتی پڑھاتی ہوں تو میرے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ اکبر، رب العالمین اتنی بڑی ذات ہے. باقی اس کے بارے میں نہ بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے الجھیں، کیونکہ ایسی چیزوں میں باتیں سننے سنانے میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمل کچھ بھی نہیں نکلتا. بلکہ اگر کہیں بھی صرف لفظی حسن کی وجہ سے ہم نے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ہماری فائدے کی بجائے ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے گا. بس ایسی باتوں پہ فوراً کہا کرے کہ اللہ تو احسن الخالقین ہے، تو نے جو بھی پیدا کیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہاں یہاں یہ دیکھ لو کہ تمہیں پیدا کیوں کیا ہے. کالی اب لوا کو میو کو محسن و عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے 6 عمل کون کرتا ہے. یہ مقصد دیکھو نا، تخلیق انسانیت کا مقصد دیکھو. اللہ نے انسان کو عقل اور عمل کی قوتیں بخشی ہیں، کیسے استعمال کرتا ہے؟ کیا اس کے علم اور عمل سے اس کی زندگی میں بہار آتی ہے یا تباہی اور بربادی کی خاک اڑنے لگتی ہے؟ کیا وہ اپنی زبان اور اپنے قلم کو انسانیت کے چاک گریبانوں کو رفو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر انسان کی قدرت کو بھی تار تار کر دیتا ہے؟ آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثال ایک ہتھیار بنانا سکھایا، آج وہی ہتھیار انسانیت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، پیسے دھیلے کو جمع کر سکتا ہے، اسی سے لوگوں نے سود کے نظام کو رواج کر دیا۔ تو یہ سب کی پکڑ ہے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے کہ جو صلاحیتیں تمہیں دی، لکھنے کی صلاحیت دی انسان ہاتھوں سے کیا لکھتا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، کانوں کو سننے کی توفیق دی کیا سنتے ہو۔ اصل بات یہ کہ ہر بندہ آزمائش میں ہے، اور یہ لفظ احسن و عمل وہی لفظ ہے جس پہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس کو جتنی بھی دفعہ دہراؤں گی اس سے آپ کو فائدہ ہی ہو جائے گا کہ احسن عمل میں دو شرطیں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے اخلاص، اور طریقہ نبی کا ہو۔ اللہ کے لیے ہوگا تو وہ بات تو ٹھیک سمجھ آتی ہے، طریقہ نبی کا ہو۔ صرف اس وجہ سے ہی یہود، نصارہ، کافر یا اللہ کے نبی کو نہ ماننے والوں کے عمل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ٹانگ تو ہے چلے ان کے پاس، اخلاص کی للہیت ہے، لیکن طریقہ نبی کا نہیں۔ اس ایک کرائیٹیرین پہ آپ بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور جو انسان ان چیزوں کو لے لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بہت زیادہ عمل کرنے کی فکر نہیں رہتی، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، نیکی کہی ہے کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں انسان کو فکر ہی ہوتی کہ تھوڑا کروں لیکن سچا کروں، وہ کروں جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ بات تو سیدھی سی تھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس دنیا میں، آپ آزمائش میں ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس مسئلے کو الجھا کر سوال جواب اٹھانے لگتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی باتیں کچھ اگلی آیات میں ہیں۔ فرمایا والا ان قلتا، اور اگر آپ ان کو کہیں کیا، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ بے شک تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اپنی موت کے بعد، یعنی یہ حقیقت اگر ان کو آپ سمجھانا چاہیں کہ تم اس دنیا میں آ کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے بلکہ تمہیں آگے جانا ہے، وہاں جا کے تمہیں جواب دینا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔ یہ کھلا جادو کیا تھا؟ کہتے تھے آج تک تو کبھی آئے ہی کوئی نہیں، ہم نے کہاں دیکھا ہے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ آتے ہوئے۔ اور اصل میں یہ جادو کہنا ایک قسم کا مذاق بھی تھا کہ اچھا جی، لگتا ہے کہ آپ سحر زدہ ہو گئے ہیں، آپ کی باتیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے نا، وہ دین کی سنجیدہ دعوت کے جواب میں اٹکلوں پہ آ جاتے ہیں، پپیاں کسنے لگتے ہیں، اچھا جی جادو ہو گیا آپ پہ، بہت جادو چلا ہوا ہے آج کل آپ کے اوپر، بہت آپ اب قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے آج کل بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا بات ہے آج کل بڑی نیک ہو گئی ہیں، اس قسم کے جملے سمجھ لیجئے کہ یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے نہ ہونے کے اور اس کا خوف نہ ہونے کے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ولئن اخرناہم العذاب، اور اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کو، کون سا عذاب؟ جو ان پہ آنے والا ہے، یہ نبی کے ساتھ جو ایسی اٹکلیں کرتے ہیں، جو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، تو اگر اس کے بدلے میں جو عذاب ان پر آنا ہے، اگر اللہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت وہ عذاب تھوڑا سا ٹال ہی دے، کتنا الا امتن، کچھ عرصے تک۔ امت کا لفظ ہم پیچھے کئی معنوں میں پڑھ چکے، حمزہ میم میم روٹ ہے، یہاں اس کا چوتھا معنی ہے مدت، زمانہ، کہ ایک مدت تک۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ امت ایک نظریے کے حامل لوگوں کو ہم نے دیکھا پیچھے، ایک ایسا شخص جس میں بہت ساری خوبیاں ہوں، یہ معنی بھی آتا ہے حضرت ابراہیم کے معنوں میں دین اور ملت کے لیے، لیکن یہاں زمانے کے لیے، کہ ایک مدت تک، ڈیوریشن آف ٹائم، ایک کچھ خاص وقت تک ہم چھوڑ دیں ان کو، معدودت ان، گنی چنی، کیا روٹ ہوگا بولیں سب مل کے، شاباش، معدودہ گنی ہوئی، مفعولہ کا وزن، یعنی وہ مدت جو گنی جا سکتی ہے، سال، دو، چار، دس سال، کوئی مشکل آئی یہ بچ گئے، کب تک بچیں گے؟ ایک وقت آئے گا پھر ان کو سامنے آنا پڑے گا۔ تو اگر آج ان کی مستیوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت ہی دیے جا رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّمَا يَحْوِسُهُ، وہ کہیں گے کس چیز نے روک دیا ہے اس کو، کس کو؟ عذاب کو۔ آ کیوں نہیں رہا بھائی عذاب؟ تمہارا اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں، کیا اس کے پولیس مین بڑے سست ہیں، وہ کیوں نہیں ہماری بات مانتا، یعنی پھر تمسخر کرتے تھے۔ حبسہ کا لفظ اٹھنے سے روک دینے کے لیے آتا ہے۔ کہا ایسے لوگوں کو جواب دو، الا یوم یاتیہم، خبردار کان کھول کر سن لو کہ جب وہ دن آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، کوئی نہیں پھیرا جا سکے گا، یعنی تو ان پر پھیرا نہیں جا سکے گا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا کہ وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا چند دن کی بات ہے، فکر نہ کرو، وہ وقت آ گیا تو اس وقت پھر پلٹے گا نہیں، یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہ ہم پہ زلزلہ کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا۔ تو کہا جب آ جائے گا تو کوئی پھیرے گا نہیں، اس کو پلٹائے گا نہیں۔ یہاں دو لفظ دیکھ لیجیے، مصروفاً، مصروف کا لفظ سواد رافع سے ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری طرف پھیر دینا۔ صراف کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ منی چینجر کو، ایک ڈالر آپ سے لے گا تو روپیز آپ کو دے دے گا، ایکسچینج کرنے والے کو۔ جیولرز کو بھی صراف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کی کیا لیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں، صرف یہی کرتے ہیں کہ عورتوں کی عقل بھی لے لیتے ہیں؟ بڑی عقل مند عورتیں جیولر کی دکان پہ جا کے عقل بیچ کے آ جاتی ہیں، پیسے تو کیا بیچیں گی ہیں۔ اور صراف کو اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ سونے کی پھر مختلف شکلیں بدلتے ہیں نا، پرانے سونے سے نئی چیزیں ڈھالنا اور دینا۔ اردو میں ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ آپ بڑے مصروف ہیں، وہ بھی یہ لفظ ہے، اس میں کیا سینس ہوگی؟ ذرا سوچیے، اس لفظ میں پھیرنے اور ایک حالت سے بدلنے کے لفظ کو مصروفیت سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ جی آپ پلیز۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وقت دے کے کچھ اور لے لیتے ہیں، اور بھی کوئی کچھ بولے؟ جی آپ دیکھیے کہ صرفا کا معنی کیا بتایا تھا، منہ پھیرنا نا، جیسے یہ گرامر جس سے آپ کو بڑا خوف آ رہا ہے، صرف و ناحب کا لفظ سنا ہوا، تو صرف بھی یہی ہے، صرف ہوتا ہے گرتانے، ایک ہی لفظ کو دربا دربا دربو دربا دربتا، ایک ہی لفظ کی تکرار ہوتی ہے نا۔ تو جب ہم مصروف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے کاموں سے منہ پھیر کر ہم ایک چیز پر جم جاتے ہیں، منہ پھیرنے کا معنی آتا ہے۔ ہم جب مصروف ہوتے ہیں تو ساتھ کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے، تبھی تو فوکس ہو کے برا کام نہیں کر پاتے نا۔ تو بہرحال کہا جب وہ آئے گا تو پھر کیا حال کیا ہوگا ان کا، ہاں کبھی ماں کان بھی یستہزئون، یہ جس عذاب کے مذاق اڑا رہے تھے یہ اس کو پلٹا نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ انسانوں کے رویوں کا تذکرہ ہے، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، کوئی خیر دے دیں، اس کی زندگی میں خوشی آ جائے، خوشی کے ستارے جگمگانے لگیں، پھر کیا ہوتا ہے، ثم نزعنا منہ، پھر چھین لیں اس سے، خوشی آئی چار دن کی پھر اس کے بعد چلی گئی، حال کیا ہوتا ہے، انہ لیئوس کفور، بڑا ہی مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی نعمت کے بعد جب نعمت چھنتی ہے تو اس وقت بہت ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ آئی 10، فلئن اذقناہ نعماء، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو کوئی نعمت، نعماء جو ہے نا یہ نعمت ان کی جمع ہے، ایسی نعمت جس کا اثر انسان پر نظر آئے، یعنی بیماری کے بعد صحت، تنخالی کے بعد خوشحالی وغیرہ۔ اور یہ جو پیچھے لفظ آیا نا نزعناہ، نون زا عین سے ہے، نزع پیچھے پڑ چکے ہم، کھینچنے کے معنوں میں آتا ہے، واپس لے لینا، چھین لینا۔ اور لیئوس ان کا لفظ ہے یاس سے ہے، یا حمزہ سین اس کا روٹ ہے، نا امیدی، توقعات کا ختم ہو جانا، یئوس بہت ہی شدت ہے، فاول کا وزن مبالغہ، شدید مایوس، ڈپریسڈ شخص کہہ سکتے ہیں آپ یہاں۔ اور کفور مبالغہ ہے، سخت نہ شکرا، یعنی ایسا شخص جب اس کی زندگی میں نعمت آتی ہے اور چھن جاتی ہے تو بہت نہ شکرا ہوتا ہے، اور جب ہم چکھاتے ہیں، ازقنا کا لفظ جو ہے ذائقہ ٹیسٹ، پیچھے بھی بات ہوئی، نعمہ نعمتوں کی، بعد ادرا برے دنوں کے بعد، یعنی اب تکلیف کے بعد خیر آ گئی، بیماری کے بعد صحت آ گئی، مست ہو جو اس کو لگی تھی، اب کیا حال ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، سب تکلیفیں چلی گئیں مجھ سے، سَيِّئَاتٌ کی جمع، ساری تکلیفیں مجھ سے چلی گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک صرف بات کریں، پھر اگلا کردار ایک الگ ہے۔ دیکھیں کہ یہ دنیا خوشی اور غم کا ملا جلا امتزاج ہے، کبھی بھی نہ بہار رہتی ہے نہ خزاں رہتی ہے، نہ کبھی صحت ہمیشہ رہی نہ بیماری ہمیشہ رہی۔ لیکن انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، نہ شکرہ نہ فرمان، اور ایک ہوتا ہے مومن۔ یہاں تک جو ہم نے چیز دیکھی اس میں کافر کی بات ہے کہ کافر اصل میں ایک ایکسٹریمسٹ پرسن ہوتا ہے، خوش ہو تو اتنا خوش ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اٹھ کے ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے۔ جب نہ خوش ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ رویہ جس انسان کا دیکھیں سمجھ جائیں کہ نہ شکرا انسان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی سوسائٹیز جب ان کے پاس دولت ہے، انسانوں کے پاس خوب ریل پیل ہے، کوئی فنکشن آ جائے، کرسمس آ جائے، ویکینڈ آ جائے، پارٹی ہو، تو پی پی کے اپنے آپ کو دیوانہ کر دیں گے۔ یہ بھی ایک اسٹریم ہے۔ کبھی آپ نے پینڈولم دیکھا ہو، ایک لمبی سی ڈنڈی کے نیچے آپ ویٹ باندھ دیتے ہیں، پینڈولم کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اس کو ذرا سا ٹچ کریں نا وہ پورے سرے پہ جا کے رکے گا، اور جب چھوڑیں تو پھر دوسری طرف ادھر جاتا ہے، یعنی وہ بیچ میں نہیں کہیں رکتا۔ سائنس کے ساتھ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پینڈولم کی طرح کافر ہمیشہ کناروں پہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات اگلی آیت میں کر دی کہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یہ ہے مومن کا معاملہ، خوشی اور غم میں اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے۔ دنیا کی متاع کسی کے لیے متاع حسنہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے متاع غرور بن جاتی ہے۔ نہ شکرے نہ فرمان دنیا دار شخص کے لیے وہ متاع غرور ہی سب کچھ بن چکی ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اٹ ول پاس، یہ وقت بھی گزر ہی جانا ہے، چلو، پھر وہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ غم آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نو پرابلم، یہ بھی گزر جائے گا، اور اس طرح وہ مطمئن رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ سے ناراض ہو بھلا کہاں اس کو پناہ ملے گی؟ کچھ لوگ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں بھی غلط باتیں بولتے رہتے ہیں۔ وہی واقعہ یاد کر لیں جو آپ نے کتاب الزکات میں بھی پڑھا تھا، اندھے گوڑی اور گنجے والا۔ اپنے آپ کو ہر لمحے چیک کیا کریں کہ میرا معاملہ نعمتوں کے ملنے پہ کیا ہے، شادیوں میں، خوشیوں میں میرا کیا حال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت دید بڑے نیک دیندار لوگوں کا دین کھل جاتا ہے جب ان کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے، اور بہت ہی کوئی بڑا انیوژل قسم کا غم آتا ہے۔ عام حالت میں انسان نہیں پہچانا جاتا، پہچانا کب جاتا ہے؟ جب وہ بالکل کسی ایکسٹریم پہ پہنچا ہوتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، پہچانے ہی نہیں جاتے، مطلب اس وقت ہم نارمل ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کہیں جا کے اتنا پہن اوڑھ کے اپنے حال حلیے کو بدل جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہاں پہچان ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ ہم کسی کے سامنے ہوں، مہمانوں کے سامنے یا اپنے باسز کے سامنے، تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر والوں میں آتے ہیں وہی مار دھاڑ، اونچی بولنا اور ویسے ہی باتیں کرنا اور کھانے کے انداز ہیں۔ دنیا والوں میں ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم پروٹوکول پہ چلے جاتے ہیں، بہت غم میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہم بہت کول اینڈ کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بندے کا اصل کب کھلتا ہے؟ جب یا تو بہت خوشی ہوتی ہے یا بہت غم ہوتا ہے۔ مطمئن رکھیں، پہاڑ گزر جائے اوپر سے، مطمئن، پرسکون، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بگڑا، ابھی کیا ہوا، مرنے جینے کا معاملہ تھوڑی ہے۔ ہر زندگی میں امتحان آتے ہیں، ایک تو یہاں کے پرچے امتحان ہوں گے نا، چھوٹا سا امتحان آیا پریشان، چھوٹی سی چیز آئی پریشان، نہیں، ہر چیز پہ اپنے آپ کو، اور آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کیونکہ الحمدللہ نصف کی طرف اب چل پڑے ہیں کہ قرآن کا وہ حصہ شروع ہو گیا آپ کی زندگی میں کہ جو بالکل پیک پہ، اگر آپ تین حصے کریں نا قرآن پاک کے، تو دیکھیں ادھر سے جاتے جاتے اور ایک ادھر سے اترتے ہوتے، 10-11 سے لے کے جو 20 پارے ہیں نا، یہ سیدھے بیلنس پہ آتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں گے۔ جب شروع میں آپ آئے تھے پڑھنے کے لیے تو آپ ابھی اپنے آپ کو بچہ 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 سمجھ رہے تھے، اب آپ کی زندگی کی مڈل ایج آ گئی ہے کورس کی۔ پھر جب 20 کے بعد جاتے ہیں نا، پھر کئی اور سوچیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ان 10 پاروں میں سے جتنا کریکٹر بلڈنگ کروا سکتے ہیں کر لیں، اس سے آپ کو اپنا آپ انشاءاللہ سنوارنے میں بہت موقع ملے گا۔ اس کے بعد آیت 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تذکرہ ہے، فرمایا فلا اللہ کا تارکم باد ما یوحا الیک، بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے؟ بظاہر تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ مکہ کے حالات بڑے تنگ تھے، اتنی سنگینی تھی، اور خاص طور پہ جس دور میں یہ سورت ہود اور سورہ یونس نازل ہو رہی ہے، کہ ٹو مچ ری ایکشن تھا، ہر وقت فتنے اٹھے رہتے تھے. لو دیکھو اب یہ بھی ان کو غلط لگ رہا ہے، اب ہمارے باپ دادا کی یہ بھی چیز ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. تو اتنا پریشر تھا کہ لگ رہا تھا کہ کہیں بشر ہونے کے ناطے اللہ کے نبی ایسا نہ کرے، حالانکہ آپ کو نہیں کرنا تھا. یہاں اصل میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عتاب، عتاب کہتے ہیں ڈانٹ کو، غصہ کفار مکہ پر ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پریشر میں آ کر اللہ کے نبی وحی کا کچھ حصہ چھپا لیں گے؟ کیا کہ آپ کی خوشی کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں بدل دیں گے جو آپ کے بتوں کی برائی میں؟ ہاں ایسا وہ نہیں کریں گے. اب دیکھیے کہ ذرا امیجن کریں آپ، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا، فلا اللہ کا تارکم باد ما یوحا الیک، تو مجھے پہلے تو یہ لگا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام لے کے بیٹھی ہوں، کہیں میں آپ کی ناراضگی کے ڈر سے قرآن کی کوئی آیت گول مول کر کے نہ گزر جاؤں، کیونکہ میرا اپنا عمل نہیں، آپ کو برا لگے گا، پھر آپ آنا چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح میرے اسپونٹینیسلی میرے ذہن میں آپ سب بھی آئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تارکم باد اما یوخا، چھٹی کر لیتے ہیں، اس دن کا سبق ہی غائب ہو گیا آپ کے اندر سے. قرآن پورا پڑھیں تو سمجھ آتا ہے، کٹے پٹے حصے جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ ہمارے ذہن کو بالکل کوشچن مارک پہ چھوڑ جاتے ہیں. قرآن پورے کا پورا فائدہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی کیفیت کو امیجن کریں اور آج کے دور کے دینداروں کو سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑا آپ کو ادھر فرق دکھے گا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پیئر پریشر قبول نہیں کیا، لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی قبول نہیں کی، حالانکہ وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ، آپ کا سینہ اس کے ساتھ تنگ ہو رہا تھا. کس بات سے؟ اَن يَقُولُوا، جو باتیں وہ کہتے تھے، یعنی اس وحی کی بات کو، قرآن کے پیغام کو سن کر جو یہ باتیں بناتے تھے، ان کو سن سن کر آپ کا سینہ گھٹ رہا تھا. اور کیوں نہ گھٹے، آپ اپنے خاندان میں جائیں اور ہر طرف آپ کو باتیں سننی پڑے، رشتے داروں میں جائیں تو باتیں سننی پڑیں. کہا دل گھٹ رہا تھا لیکن آپ نے پیغام نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور سیاسی لیڈر ہونے میں فرق ہے. نبی کو ووٹوں کا لالچ نہیں ہوتا، اس نے کوئی سیاست نہیں چمکانی ہوتی کہ لوگوں کے پریشر میں آ جائے کہ اگر میں نے بات وہ کہہ دی جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے تو میری مقبولیت کا گراف گر جائے گا. ایک اور بھی اعتراض کیا انہوں نے، اور وہ کیا؟ اَن يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اللہ کے بندو تمہیں اسے کیا ملنا ہے؟ کہتے تھے آپ اگر نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں، اور فرشتہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اترتا؟ یعنی بادشاہت اور نبوت میں فرق نہ کر سکے. بیسیکلی اس آیت میں دو تقابل ہیں نبوت کے ساتھ، سیاسی لیڈر، پیئر پریشر، اور اب دوسرا کیا ہے کہ فرشتے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ اردلی ہوں، آپ چل رہے ہوں پیچھے ایک پورا درباریوں کا لشکر ہو. تو کہا کہ بادشاہت اور نبوت میں فرق ہے، بادشاہوں کے پیچھے آگے تو بڑے بڑے لشکر اور ان کے درباری پھرتے اچھے لگتے ہیں، اس نبی کو کیا لگے، اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے کہ فرشتے اس کے آگے پر بچھائیں اور اس طرح کریں. اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ، بے شک میں تو نذیر ہوں، میں تو پیار سے ڈرانے والا ہوں، بتانے والا ہوں. اصل پتہ کیا ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا کی دولت اور وحی کی دولت میں فرق نہیں کر پاتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر چار پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی حالت بدلتی ہے، چار چھ نوکر، ملازم، گارڈ مین، ڈرائیور، کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے بڑا بندہ ہونے کی علامت. اللہ کے نبی صبح اٹھ کے ایسے چل پڑتے ہوں گے راستوں میں جیسے پہلے چلتے تھے. کہتے تھے یہ کون سی نبو، یہ کون سا لیڈر ہے کہ اس کے اندر تو کوئی انا والی بات ہی نہیں دکھتی. تو کہا کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، میں وہ رویہ اختیار کرتا ہوں جس سے میرا تمہارے ساتھ انٹریکشن رہے، قریب رہنا چاہتا ہوں تم لوگوں کے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. تم میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرو گے پھر مجھے اس کی فکر نہیں کہ تم میرے لیے کوئی مشکل کا سبب بنو گے. یہاں جو لفظ آئے نا ذائق، اس کو دیکھ لیجیے گا، دو لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک ذائق اور ایک زیقن. ذائق جو ہوتی ہے نا یہ عارضی تنگی ہوتی ہے، ٹیمپریری قسم کی تنگی، اور زیق یہ بھی لفظ آگے آئے گا، پیچھے بھی شاید گزرا ہے، مستقل تنگی کو کہتے ہیں. اشارہ مل رہا ہے اس لفظ سے کہ یہ دن بدلنے والے ہیں، یہ مشکل زیادہ دن اب نہیں رہے گی. جب آپ کو بلغ ما انزل الیک من ربک کا پیغام ملا کہ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملی، تو آپ شروع ہو گئے. آسان کام تو نہیں تھا، جو ہی تبلیغ شروع ہوئی باتیں شروع ہو گئیں. سورہ حجر آیت 97 میں بھی آتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل بڑا چھلنی ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو. آپ دیکھیے کہ نبوت کا مقام بہت اعلیٰ ہے نا، لیکن ان کے لیے سخت امتحان بھی ہے. اب نبی سے جو مطالبے یہ کر رہے تھے، کیا اس کا نبوت سے کوئی تعلق تھا؟ مثال دیتی ہوں آپ کو. چلے ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ سرنجیں ہوں، دوا ہو، روئی ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے جی آپ کے پاس ٹریکٹر کیوں نہیں؟ اور کسی کسان کے پاس جا کے کہے تم کسان کیسے ہو سکتے، تمہارے پاس تو سرنجیں ہی نہیں. عقل کی کمی ہے نا. ہر بندے کے پاس وہی ٹولز ہوتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی موچی کے پاس جائیں اور کہو تمہارے پاس کمپیوٹر کوئی نہیں، تو نامعقول بات ہے نا. تو جب لوگ دین داروں کے پاس دنیاوی چیزوں کے نہ ہونے کو ان کی ناکامی اور ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل بنا لے، تو بجائے خود یہ ان کے اپنے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ام یقولون افترا، ایک اور الزام. کہتے تھے یہ خود اس نے گھڑ لیا قرآن. اپنے من کی باتیں ایسے ہی نام لگاتے ہیں کہ بہت بہت باتیں کچھ ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے خود گھڑا، اس نے گھڑا. کہا اچھا نو پرابلم. قل فاتو بی عشری سورم مثلی ہی، تم بھی 10 صورتیں لے آؤ. مفتریات، گھڑی ہوئی. ترا کی جمع یہ، خود ہی گھڑی ہوئی. یہ گھڑ سکتا ہے تو تم بھی گھڑ لو، اکیلے نہیں کر سکتے. ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو. دیکھیں پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی نا، پھر سورہ یونس میں آئی، اور اب سورہ ہود میں آ گئی. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ صورتوں کا مزاج کتنا ملتا ہے. جوڑے کی صورتیں، یہ بالکل وہی دن، ایسے لگتا ہے ہر دن نئے مطالبے کر رہے تھے. یہ ہے تو دکھا دو، وہ ہے تو کر دو، ہم کیسے مانیں، ہمیں نہیں پتا، یہ ہے وہ ہے، آپ کی یہ باتیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کہا اچھا جاؤ پھر تم بنا کے دکھاؤ. جاؤ میں نہیں اب یہ کر رہا، اب تم کر کے دکھاؤ. دیکھیے کوئی کھانا پکا رہا ہوتا ہے نا، تو اوپر سے مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں. گاڑی چلانے والے کو بہت مشورے دیں گے لوگ، تیز چلا رہے ہیں، آہستہ چلا رہے ہیں، سیدھی چلائیں. وہ سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے چابی پکڑا دے، بسم اللہ کریں جائیں. آپ کھانا پکا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ پکا لیں، پھر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان ہے. 10 باتیں کر کے لوگ جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں کہ بسم اللہ کریے، آئیے ذرا آپ اس کام کو صحیح کر کے دکھائیں، تو پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ اصل میں معجزے طلب کرنے والوں کی توجہ اصل معجزے کی طرف لا رہے ہیں. ادھر قرآن، تم کیا کہتے ہو فرشتے اترے؟ دیکھو اس کے پاس جو قرآن آیا ہے، اور تم سچے ہو کس بات میں؟ کہ تمہارے معبود تمہاری مدد کریں گے، تو لاؤ بلاؤ ان کو، لے آؤ، نہیں آئیں گے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ نہ قبول کر سکے تمہاری دعوت کو، کون سی دعوت؟ یہی قرآن کے مقابلے میں کتاب بنانے کی. تو فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے. وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّهُ هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون، تو کیا پھر تم مسلمان ہو؟ کیا واقعی تم نے سوچا ہے اپنے آپ کو اسلام پہ لانے کا؟ کتنا پیارا دو ٹوک قسم کا انداز ہے، کہ جس میں سامنے والے شخص کو بالکل بے بس کر دیا جا رہا ہے کہ تم نہیں مانتے، باتیں کرنا پھر چھوڑ دو، یا تو یہ کام کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے تو جاؤ پھر باتیں کرنا چھوڑ دو. یہی بات انشاءاللہ سورۃ طور کی آیت 34 میں بھی آگے جا کے آئے گی، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی. 5 جگہ یہ چیلنج ہے قرآن میں. تو ساری بات جو ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ تنقید بہت کرتے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بےچارے مسائل بھی سمجھتے ہیں، ان کو حالات کا بھی پتا ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس اوپر سے باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں جو عمل کی بات ملتی ہے نا، کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کر دے آپ کے سامنے کوئی بات، جیسے آج دیکھیے کہ دیندار طبقہ بہت تنقید کرتا ہے، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، تو آگے بڑھیے، کام کر کے دکھائیں، لوگوں کو کوئی پلان دیں، کوئی حکومتوں کو مشورے دیں، کوئی لوگوں کو پریکٹیکل پیکج دیجئے. اگر صرف ممبر پہ آ کے آپ نے تنقید کر کے اور ہی زیادہ برائیوں کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان حقیقت میں عملی حل دے، تو تبلیغ یا دعوت تعلیم وہ ہونی چاہیے جس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عملی حل ہو. یہ نہ ہو کہ بیمار کو اس کی بیماری تو بتا دی جائے لیکن اس کے بعد اس کو پھر اس کا کوئی علاج نہ بتایا جائے. تو یہاں تک ٹاپک پورا ہوتا ہے. آگے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، ہم یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ اگلی آیتوں کے لیے پھر ذہنی طور پہ تیار ہوں.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو طلبگار ہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس دنیا میں، اس زندگی میں، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ آیت 16، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اکارت گیا جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. دو آیات ہیں، ان کا ایک ہی ٹاپک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مخالفوں کو جب دعوت دیتے اور ان کو بتایا جاتا کہ جس اسلام کی تم مخالفت کر رہے ہو کل اس کے اوپر تمہیں پکڑا جائے گا، تو اس کے جواب میں وہ اپنی خیرات اور اپنے صدقات اور خدمت خلق، رفاہ عامہ کے کاموں کو سند میں پیش کرتے اور کہتے کہ دیکھیں ہم فلاں فلاں نیک کام بھی تو کرتے ہیں، کیا پھر بھی ہمیں عذاب ہوگا؟ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں. یا ان آیات کا مضمون یہی ہے کہ جو لوگ آج مسلمان ہونے کے بعد کچھ کام واقعی نیکی کے کرتے ہیں لیکن یا تو آتن کرتے ہیں یا دوسروں کو دیکھا دیکھی یا صرف دنیا کی شہرت کے لیے ہوتی ہیں، کبھی سڑکیں بنا دی، کہیں پل بنا دیے، پانی کی سبیلیں لگا دی، تو ایسی چیزیں کر کے کبھی بھی وہ لوگ آخرت نہیں پا سکتے جو اعمال کے ساتھ ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ اصل میں ریاکار کی مثال ہے کہ جو خرچ بھی کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا وہ خرچ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو اپنی طرف سے بہت کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا نہیں چاہتا. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم ہے، وہ کمرے امتحان میں جاتا ہے، خوب اچھا پڑھ کے جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر وہاں لکھتا ہے اور آخر میں وہ پیپر جو ہے وہ ایگزامینر کو دے کے آ جاتا ہے. اب ایسے شخص کو تو امید ہو سکتی ہے نا کہ میں پاس ہوں گا، فرسٹ آؤں گا، کچھ کم یا کچھ زیادہ نمبر آئیں گے. لیکن ایک ایسا اسٹوڈینٹ ہو کہ جو پیپر کرے لیکن نمبر ایک، ایگزامینر کو دینے کے بجائے خود اپنے پاس ہی رکھ لے، کسی کو بھی نہ دے. دوسرا، پیپر کرے لیکن آتے آتے کینٹین والے کو دے آئے، ایگزامینر کو نہ دے. بتائیے کہ کیا ان دونوں کو کوئی امید ہونی چاہیے پاس ہونے کی، فرسٹ آنے کی؟ بالکل اسی طرح کافر جو کوئی نیکی کرتا بھی ہے، در حقیقت وہ دنیا کے لیے کرتا ہے. اس کو اپنی دنیا اچھی کرنی ہے، پیسفل کرنی ہے، وہ لوگوں کو کھانے کھلائے یا کچھ دوسرے کام کرے. تو کہا من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں. یہاں لفظ یرید بھی بہت قابل غور ہے، ارادے کی بات ہو رہی ہے. دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی ملنی ہے، کیونکہ اصل چیز ارادہ ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا سب کو ملتی ہے، کوئی ارادہ کرے کہ نہ کرے. ارادہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے رہ جائیں، جس کا ارادہ ہی دنیا بن جائے وہ تو تباہ ہو گیا. سورۃ طٰہٰ میں آگے بہت خوبصورت اس پہ مزید ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، کیونکہ وہاں یہی لفظ کچھ اور زیادہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. پھر ایک اور یہاں فرق دیکھیے کہ یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ من اراد الآخرہ، من ارادہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے من کان یریدو کہا گیا، تو اس میں دوام پایا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو استمراری کہتے ہیں، یعنی اردو ترجمہ اس کا کریں تو کیا بنتا ہے؟ ارادہ کرتا رہا، یعنی ایک دفعہ ارادہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، مسلسل اس کی جو ترجیحات تھی وہ دنیا تھی. کوئی نیکی کرتا تھا تو بھی دنیا کے لیے، یا اگر اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی سارے دن کی کوششیں محنتیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں. اس کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات بھی آتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جو اپنے ظاہری نیکیوں کے کاموں کو، مثلا حاجیوں کو پانی پلانا اور دیکھ بھال کرنا خانہ کعبہ کی، اس کو ہی بہت سمجھتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور دیکھا جائے تو بات بالکل عمومی ہے. ہر بندہ نیکی کا کوئی کام جس نیت سے کرے گا اس کو وہی اجر ملے گا. ریاکاری کے لیے کرے گا تو اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ہو. ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، صدقہ کیا، خیرات کیا، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، مگر یہ سب اس نیت سے کہ تم نمازی اور سخی اور غازی اور قاری کہلاؤ، لہذا جو تم نے چاہا تم کو مل گیا. یہ سارے خطاب تمہیں دنیا میں مل گئے، اب یہاں تمہارے پاس تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے بھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث نقل کر کے رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مومن جو نیک کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ثواب ملتا ہے، اور کافر چونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اس لیے اس کا حساب دنیا میں ہی بھگتا دیا جاتا ہے. اس کے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا کی دولت، عزت، صحت، راحت اس کو دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کا معاوضہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے، دیکھا گھر میں صرف چند گنی چنی چیزیں ہیں. کہا اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی دنیا کی وسعت دے دے. ہم فارس اور روم کو دیکھتے ہیں، وہ تو دنیا میں بڑی وسعت اور فراہی پاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی جو اس سے پہلے تکیے سے کمر لگا کر لیٹے ہوئے تھے، عمر فاروق کے یہ الفاظ سن کر سیدھے بیٹھے اور فرمایا اے عمر، کیا تم ابھی بھی اسی خیال میں پڑے ہوئے ہو؟ یعنی تمہارا دل نہیں بدلا؟ ہاں، تم دوسروں کی چیزوں سے تقابل کرتے ہو کہ کفار کو یہ ملا اور ہمیں یہ نہیں ملا. آپ نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا گیا. آپ دیکھیے کہ کیسے پتا چلے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ میرے ارادے دنیا کے ہیں کہ آخرت کے. کیونکہ دنیا کو چھوڑنا تو ہے نہیں، دنیا تو ہے ہی ضرورت، ہم سب اس کے بیچ میں. اسی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں جنگلوں میں. یا یہ کیسے پتا چلے کہ ہم جو بھی نیکی کی کوششیں کر رہے ہیں یہ واقعی ہماری آخرت کے لیے ہیں، یا ہم ظاہری دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے انشاءاللہ ہم سب اپنے دلوں کا حال دیکھ سکتے ہیں. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت انس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں، طلب آخرت کی ہوتی ہے، یعنی آخرت طلب کرنے کے لیے جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. پوچھے اپنے آپ سے، میرا دل غنی ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، یعنی یہ دنیا سے بھاگتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہے، لے لو مجھے. سوچے ذرا، اپنے آپ کو سوچے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا دنیا ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کی چیزیں لینے کے لیے، رات دن کا آرام ایک کیا ہوا ہے، بھوک پیاس، یا پھر دوسری طرف ہے. اس کے برعکس جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی کبھی اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ حوث دنیا اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، اور ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو. تو ہر ایک پوچھ لے اپنے آپ کو کہ میرا ارادہ کیا ہے. سورت بنی اسرائیل میں نے توحا کہہ دیا تھا، تو وہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی، کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. تو اللہ کا ارادہ، بندے کا ارادہ ملتا ہے تبھی کام ہوتا ہے. بہتر یہ کہ انسان اپنے ارادوں کو بہتر کر لے، اور ہر نیکی کے کام کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر دے، اور ہر دنیا کے کام جس کی وجہ سے دین کمزور ہو، نمازیں چلی جائیں، ان ساری چیزوں کے اوپر انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا میں ہیرے چھوڑ کر پتھروں کا سودا تو نہیں کر رہا. ہیرے بھی رب کے ہاتھ میں ہیں اور پتھر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ارادہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان میں سے کون سی چیز لینی ہے، اور جو ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ سب کچھ دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو اپنے لیے خالص کر لے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 17، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس بھلا جو شخص ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. اس آیت کے لیے آپ کو بہت ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کنفیوژن لگ جاتا ہے اگر تھوڑی دیر بھی آپ کی توجہ دوسری طرف چلی جائے. ایک کردار ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل پر تھا، پھر کیا ہوا، ویتلوہ شاہد منہ، پھر اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ کی طرف سے ہی، اور وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپا رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، لیکن وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْئِدُهُ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں میں سے، تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے. فلا تکفی مریت منہ، پس سے سننے والے نہ تم پڑ جاؤ شک میں اس کے بارے میں، کیونکہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کو مختلف طریقے سے سمجھا گیا، اس کے ضمائر ٹھیک کر کے لگا لیجئے تو انشاءاللہ ساری باتیں واضح ہوں گی. چلیے پلٹ کے دیکھیے، پہلے ایک شخص کی بات ہوئی جو علی بینۃ تھا. یہاں بینۃ سے کیا مراد ہے؟ فطرت کا نور جو بچے کے اندر موجود ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان سب کے اندر رکھ دی. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. تو یہاں مراد وہی ہے جیسے ایک پائلٹ فلیم ہوتا ہے نا، چولہا چلانے سے پہلے ایک ہلکا سا پائلٹ جلتا رہتا ہے، تو بندہ مومن کے اندر فطرت کے نور کے طور پر ایک پائلٹ فلیم موجود ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر ہوتا ہے. پھر کیا ہوا، ویتلوہ، پھر اس کے پیچھے لگا کون، شاہد منہ، ایک شاہد اس کی طرف سے، یعنی فطرت کا نور بھی اللہ نے دیا، لیکن پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سامنے ایک گواہ آ جاتا ہے. اب یہ شاہد کون ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مختلف اقوال ہیں. نمبر ایک، اس سے مراد کیا ہے کہ شاہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلے سے فطرت کا نور طبیعت میں موجود تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور انہوں نے نور وحی پیش کیا لوگوں کے سامنے، جس کے یہ دونوں نور مل گئے اس نے دعوت قبول کر لی. بعض نے شاہد سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی لیا، اور بعض نے اس سے مراد قرآن پاک بھی لیا، اور یہ تینوں ہی معنی اپنے ٹیکسٹ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی ذات کے ناطے سے اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں نا، کہ ہم سب آج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس جبرائیل تو نہیں آ رہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، تو ہم سب کے لیے یہاں شاہد قرآن ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان کو امیجن کریں، پہلے بینۃٍ من ربی ہی تھے نا فطرت پہ، پھر شاہد منہ ان کے پاس کون آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کے لیے شاہد گواہی دینے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چلیے اس سے بھی اوپر چلیں، اللہ کے نبی پہ آ جائیں، انسان تھے نا، نور فطرت ان کے اندر بھی تھا، تو ان کے لیے شاہد کا لفظ کس کے لیے آ جائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ تو تینوں تفسیریں ٹھیک ہیں، پتا کیا چلا؟ نور ان علی نور کی کیفیت ہے، جو فطرت کا نور مسخ نہیں ہونے دیتا، جس نے اپنے اندر اللہ کی طلب، اللہ کی پکار کو مرنے نہیں دیا، جس نے ہر لمحے اپنے آپ کو سچائی پہ رکھا، حقیقت پہ رکھا، یوں ہی اس کی زندگی میں وہی الہی کا نور آتا ہے، کتاب کی شہادت کی بات آتی ہے، تو پھر وہ فوراً ہی اس کو لے کر چل پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں وہی آتی ہے۔ اب اگلی جو بات ہے کہ من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہل کتاب ٹھیک ہے، پہلے نور فطرت پہ تھے، بینہ پہ تھے، پھر ان کے پاس کتاب موسیٰ امام و رحمہ بن کے آ گئی، یعنی تورات، لیکن اب ان کو پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی کی۔ کچھ لوگ اولئک یؤمنون بہ، کچھ مان جاتے ہیں، مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ، لیکن ومن یکفر بہ من الاحزاب، بڑے جتھے، گروہوں کے گروہ، یہود کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو صرف اسی بات پہ رہ گئے کہ نہیں ہم تو اپنی پچھلی کتاب پہ کافی ہے اور ہمیں پرانا علم ہی کافی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی بات کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں۔ تو یہ بات پیچھے سورہ بقرہ آیت 62، سورت نساء آیت 150 اور 152 میں گزر چکی۔ ہمیں کہہ دیا کہ فلا تک فی مریت منہ، مت شک کرو کہ یہ اسلام صحیح ہے کہ نہیں ہے، انہ الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بالکل حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں مانتی۔ کبھی بھی کوئی آپ کو جھٹلائے نا، تو فوراً سوچ لیا کریں کہ لوگ تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں، تو اگر میری کوئی بات نہ مانے گا تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ اسی لیے پھر ٹیکس کو ساتھ رکھتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا، ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ پر، یعنی تم اس نبی کو نہیں مان رہے جنہوں نے نبوت کی بات کی، تم سوچتے ہو کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، تو جان لو کہ اگر یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے خود کو نبی کہتے ہیں لیکن اصل میں نبی نہیں تھے، تو پھر ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو یعنی شاہد کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یعنی من اسلمہ، جیسا کہ پیچھے چند آیات گزری تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ یونس میں بھی، کہ اسلمہ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب آئے گا؟ جب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور اسلمہ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں پہ کب آتا ہے؟ جب وہ سچے نبی کا انکار کرے۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا، ان پر پردہ جرم لگے گی، کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے تحریر کے طور پر پیش کیے جائیں گے، ان کے اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں گواہی دیں گے، جب ان کا جرم اچھی طرح ثابت ہو جائے گا، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ۔ کون ہے یہ گواہ؟ یہ انسان کا اپنا جسم، زمین کے وہ ٹکڑے جہاں غلط کام کیے، کرامن کاتبین جنہوں نے ان کی باتیں لکھی، وہ لوگ جنہوں نے وہ کام ان کو کرتے دیکھا اور ان کی پیروی میں چل پڑے۔ قیامت کے دن تو بہت بڑی بڑی گواہیاں پیش ہونے والی ہیں، یہ سارے گواہ اس دن چیخ چیخ کر بولیں گے، الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس دن گواہیاں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی اور رسول بھی گواہی دیں گے. آپ سوچیں ذرا، ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا دن بالکل کوئی ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہم کوئی جان پہچان رکھتے ہی نہیں ہے، اور ایسے دن میں حال کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ کی پھٹکار ہے ظالموں پر. کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیسے روکتے تھے؟ ویبغونہا عوجا، ٹیڑھا کر کے دکھاتے تھے، بڑا مشکل راستہ ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی قسمیں ہیں نا. اللہ ایسے تمام لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں جو لوگوں کو حق سے متنفر کرتے تھے. حق کو اس طرح توڑ موڑ کر بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اسے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے. آج بھی یہی حال ہے، ہر بندہ جو حق پہ نہیں ہوتا وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہوئے، جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں اس کو لوگوں کی نظروں میں اتنا مشکوک کر کے پیش کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی شک آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح جگہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں، ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ وہم بالآخرتی ہم کافرون، یہ اصل میں آخرت کے منکر ہیں. دیکھیے عقیدہ آخرت انسان کو باندھ کے رکھتا ہے، نہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کھڑتا ہے نہ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آخرت کے عقیدے کو درست کیا جائے، اور اس کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیسے میں اپنی زندگی بسر کروں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں فرمایا اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں. یعنی کہاں ان کی اتنی مجال کہ اللہ کو عاجز کر دیں، کھلی نافرمانیاں کریں، سرکشی کریں، اللہ کے نبی کو جھٹلائیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے عاجز آ جائے گا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا اختیار کھو دے گی ان کی باتوں کے سامنے؟ ہرگز نہیں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا دوست نہ ہوگا. مراد کیا کہ جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی پتہ لگ جائے گا ان کو. یضاعف لہم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ایک ایک چیز کو محسوس کریں کیسی گہری چوٹیں، کہ آج جو کرنا ہے کر لو، کل پتہ لگ جائے گا تم کو. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ آواز حق کو سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق کو دیکھ سکتے تھے. یہ تھا ان کا جرم، آنکھیں تھی لیکن حق نہیں دکھتا تھا، کان تھے لیکن حق کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی. آوازیں ٹکرا بھی جاتی تھی تو گھبرا جاتے تھے کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ بد قسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. وضل عنهم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ جو یہ گھڑا کرتے تھے. سب ان کے بت، ان کی بخشیش کروانے والے، ان کے نجات دہندہ، جن سے انہوں نے بڑی حسین قسم کی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، خاک میں مل گئیں. کوئی نہیں دیکھے گا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان کے نام نہاد خداؤں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کوئی شک ہی نہیں اس میں، یقیناً ایسے لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. خاسرین تھا پیچھے، اب اخسرین ہو گیا، افعل سپرلیٹیو ڈگری، سب سے زیادہ خسارہ. کچھ کسی کا بزنس خراب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے 5-10% آخر میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ سے دینے پڑ جاتے ہیں، پوری کی پوری کشتی ہی ڈوب گئی. یہ حال ہے کہ اس دن کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہوں گے. اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کر دے، بڑی پیاری آیت ہے، اس کا اپنے اوپر لیتے ہوئے سنیے اور پھر اپنا محاسبہ بھی ہم کر سکتے ہیں. کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. دونوں باتیں، ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کی وہ ساری قسمیں جس پہ پیچھے بات ہوتی گئی، اور سب سے بڑھ کے نبی کی اتباع. اور کیا کیا؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف. اخبات حاصل کیا، لفظ اخبات اخبتو جو ہے خواب آتا سے ہے. خبتہ کہتے ہیں شولوں کا بجھنا، چنگاریوں کا بجھنا، کبھی آپ نے تنور میں آگ جلائی ہو یا کہیں بھی تھوڑی بہت آگ جلائی ہو تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی دیر تک چنگاریاں ہلکی 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 جلتی رہتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بالکل آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اخبات کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہونا. انسان کی فطرت کے اندر اخبات کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے گناہوں کی جو ایک ارج تھی نا، تڑپ تھی نا، کریونگ تھی گناہوں کی، وہ ختم ہو گئی، بالکل جھک گئے، زبان سے بھی نرم دل کے بھی نرم. گناہوں کو دیکھ کر، گناہ کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر کوئی جولانی نہیں آتی، کوئی شوخی نہیں آتی، اس طرح سے نہیں وہ بھاگ بھاگ کے اس گناہ کی طرف جاتے، بلکہ اپنے رب کی طرف اخبات آتا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا. اب دیکھیے کہ بدقسمت لوگوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کی زندگی کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل کی کیفیت کیا تھی. یخبت الی ربی ہے میں نے، یہ سراسر دل کی کیفیت ہے. بعض لوگ نمازیں پڑھنے والے کو مخبت سمجھتے ہیں، نہیں، اس بات کیا ہے کہ بندہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے. میں اس لفظ کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ پانی کے گلاس میں نمک کا گھل جانا، چینی کا گھل جانا. اپنی ہستی کو مٹا دے انسان، اللہ کی رضا پہ راضی. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غموں پہ شور مچاتے ہیں، ہائے کیا بتائیں کتنے غم ہیں، اور بعض کہتے ہیں کچھ بھی تو نہیں. اخبات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غم، صدمے، دکھ، بیماریاں پی جائے بندہ، کچھ بھی تو نہیں، میرے رب نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، میں تو اپنے رب سے بہت اچھی امید رکھتا ہوں. انہ کان بی خفیہ، وہ تو میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. یہ اخبات جو ہوتا ہے نا، یہ مطلوب ہے اس وقت ہم سب سے، اندر کی ٹوٹ پھوٹ. اپنے آپ کو بندہ اتنا نرم کر لے اللہ کے آگے کہ جائے نماز پہ کھڑا ہو تو رونے لگ جائے، کائنات کو دیکھے تو آنکھوں سے آنسو آ جائے. دل کی نرمی کی کیفیت ہے یہ، کوئی اندر سے اگریشن نہیں اٹھے، سرکشی کا کوئی مادہ نہیں، بالکل اس کا اپوزٹ جو مجھے سرکش لگ رہا ہے لفظ، سرکش ہے وہ ہر بات پہ اٹھتے ہوں کیوں، خوشی آتی ہے تو بھی سرکشی، غم آیا میں ہی رہ گیا تھا، سارے غم میرے لیے، نہیں. اخبتوا الی ربہم، اور اخبات رب کے سامنے بھی آئے، بندوں کے آگے سارے جھکے جھکے نہیں، اللہ کے آگے بھی جا کے رو پڑے. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے، ان کے دل یقین سے بھرے ہوئے، ان کے اعمال کا حسن، اور ان کے اندر عز و نیاز کی کیفیت، ان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ملائمیت، اخبات کے لفظ کو ملائمیت سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اب مثال سے دونوں گروہوں کا فرق بتا دیا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دونوں فریقوں کی کون سی، جن کا اوپر تذکرہ ہوا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اخبتوا الی ربہم والے، اور دوسرے اس سے اوپر جو کفر کرتے اور رب سے دور ہے. دونوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے اندھا اور دیکھنے والا، اسما بہرا ہوا، اور والبصیر والسمی دیکھنے والا اور سننے والا. هل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں، یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، کیا بہرا اور سننے والا برابر ہے؟ تو فلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں کرتے، کیا اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنی پیاری دل نشین اور حقیقت افروز مثال ہے. انسانوں میں دو طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن اصل بندہ حق پہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو دیکھا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا مثال آ رہی ہے نا، دو گروہوں کا تذکرہ ہے. یہاں سے لے کے اب سورت کے آخر تک آپ ان دو گروہوں کا تقابل دیکھیں گے، ایک طرف انبیاء اور انبیاء کے فالوورز، اور دوسری طرف ان کے جھٹلانے والے. انبیاء اور انبیاء کے فالوورز کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اخبات کرنے والے. اور نبیوں کو جھٹلانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کا حال ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا، کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرتہم کافرون. ادھر بھی تین صفات ہیں، ادھر بھی تین صفات ہیں، اور آپ اگر ایک لائن لگا کے تقابل کریں تو بالکل ہر صفت جو ہے وہ دونوں گروہوں کی جو ایک دوسرے کے تقابل میں آتی ہے. ایک طرف ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ الذین آمنوا. ہاں دوسری طرف ہے یبغونہا عوجا, اور ادھر ہے وعملوا الصالحات. تیسری طرف ہے وہم بالآخرتی ہم کافرون, اور مومنین کی صفت کیا ہے؟ واخبتوا الی ربہم. اس تقابل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل کھیل پھر ایمان کا ہے, عقیدہ آخرت کا ہے. عمل صالح ہوتے ہی تب ہے جب بندے کا عقیدہ آخرت درست ہو, تو یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں جب ہم نبیوں کے قصے میں ان چیزوں کو پڑھیں گے تو اس کی آپ کو پریکٹیکل بہت ساری اگزامپل دکھیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح فرما دیں, ہم اپنے آپ کو خود چیک کرنے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں مخبت بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله كي الحمد لله چلیے اللہ کا شکر احسان کہ جس نے ہمیں احسن طریقے سے یہ کچھ سننے کا موقع دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس چیز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ان سب چیزوں کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس صلاحیت کو بڑھا دے اور ہم اس کو صحیح طور پر اپنے اندر جذب کر سکیں آمین اللہم آمین انشاءاللہ دیکھتے ہیں چلیے سورہ ہود. الحمدللہ جو شروع کے ہم نے دیکھے تھے وہ سب بات کلیئر ہے. جو شروع کی ہم نے پانچ آیات دیکھی تھی, ٹھیک ہے, جو تھوڑا بہت ایڈ اپ ہوا الحمدللہ وہ سب بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے آیا سکس سے, ٹھیک ہے. ایوری ون از اگریڈ. آیا نمبر یس, الحمدللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو سوال آیا نمبر سکس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس, بہت ہی خوبصورت آیت جو سب سے پہلی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ کوئی ایک لفظ لکھ دیجئے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ لب لباب اس پوری آیت کا. کیا چیز سمجھ میں آئی اس آیت سے؟ قرآن ایک جامع کتاب ہے. ہاں, وہ تو شروع کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا, اوکے, مت آیات کتاب کی بات, ٹھیک ہے. ابھی ہم آیت سکس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یس, رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سب کا, بالکل ٹھیک. جسمانی اینڈ روحانی رزق کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, الحمدللہ. لائک کل توکل اللہ پر, رائٹ. اگر ہم آن دا ہول پوری آیت کو اگر سمجھ جاتے ہیں نا, تو ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کل ان کی کتاب مبین, سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. کس میں؟ لوہے محفوظ میں, رائٹ. ہر ایک کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل, سب کچھ کس کو کتنا کیا کب ملنا ہے, سب ایوری تھنگ از ریٹن دیئر, رائٹ. سو محنت ہم نے کرنی ہے, اس کے بعد توکل اللہ پر, رائٹ. اس کو پتا ہے کہ کس کو کہاں کیا دینا ہے. اچھا, اس آیت میں دو لفظ ہیں, مستقر اور مستودع. اس کے میننگ سمجھ میں آئے آپ کو؟ مستقر, مستقر اینڈ مستودع. یس, مستقر سے کیا مراد ہے؟ میننگ لکھ دیجئے. مستقر کی کیا میننگ سمجھ میں آئے آپ کو؟ پرماننٹ رہنے کی جگہ. گڈ گڈ, الحمدللہ, مستقل, بالکل صحیح, مستقل رہنے کی جگہ, ٹھیک ہے. اور مستودع, ٹیمپرری, ٹھیک ہے. اور اگر اس, جی بالکل, عارضی طور پر رہنے والی جگہ, جہاں بالکل جہاں امانت کو رکھا جاتا ہے. سو اگر ہم اس کے دوسرے معنی دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مستقر جو پرماننٹ جگہ ہے, کون سی جگہ پرماننٹ ہے, کہاں پر ہمیشگی ہے؟ آخرت میں. گڈ, ماشاء اللہ. اور مستودع کیا ہے؟ جو عارضی ہمارا ٹھکانہ ہے. یس, اٹ کڈ بی دنیا, اٹ کڈ بی خبر, ٹھیک ہے. یہ دنیا بھی عارضی رہنے کی جگہ ہے نا, اور اسی طرح قبر میں جب مرنے کے بعد جائیں گے تو وہ بھی ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے, وہ بھی عارضی ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو آیا سیون ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, اور پھر بیان کیا کہ ہم نے یہ سب کیوں پیدا کیا. کوئی اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ اسی آیت میں ہی وجہ بھی بتائی گئی, آزمائش کے لیے, لیا بلواکم. گڈ, ماشاءاللہ. کس چیز کی آزمائش؟ ہو ڈز گڈ ڈیڈز, الحمدللہ, ویری نائس. لیا بلواکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, ایوکم احسن عملا, کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ ریمبر صبح شروع کی کلاس کے شروع میں بھی یہی بات ہوئی تھی, رائٹ. احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ قبول ہونے والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ یس, جس میں اخلاص ہو, خالص اللہ کے لیے, اور طریقہ سنت کے مطابق. گڈ, ماشاء اللہ, ویری نائس, الحمدللہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, باقی آیات میں انسان کے رویوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. انسان کے رویوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے یا نعمت چھنتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. یس, الحمدللہ, ٹھیک ہے. کیا رویہ ہوتا ہے؟ یس، یا تو بہت مایوس ہو جاتا ہے یا ناشکرا بن جاتا ہے. یس یس، کبھی اپنی نعمتوں پر فخر اور غرور کرنے لگ جاتا ہے، ناشکراپن اس میں چھلکنے لگتا ہے، اور کبھی اس سے نعمت چھن جائے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے. اوکے، اور اس کے برعکس جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آئے نمبر 11 میں دیکھیے، آئے نمبر 11 میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم یس مغفرۃ و اجر کبیر. گڈ، ماشاء اللہ، بخشش ہے اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر. اب بہت بڑا میں کیا کچھ آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگین مشرکین مکہ کے وہی اعتقادے، اور پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تبصرہ. ٹھیک ہے، اچھا، آیا 15 اور 16 میں آئیے کہ جو دنیا میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اچھے عمل کرتا ہے، تو کیا ان کو کچھ نہیں ملتا؟ ایک تو بندہ ہے نا کہ جو صبر کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، رائٹ؟ سو جو دنیا میں اچھا اچھا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ہے، اس کو بھی پورا پورا اس کے عمل کا اجر ملتا ہے، لیکن وہ اجر اس دنیا ہی دنیا میں، رائٹ؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، رائٹ؟ وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے لیے کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی. سبحان اللہ، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کا اجر ان کو پورا پورا ملتا ہے اور کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے الا النار. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمل کو ضائع کرنے والی کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے اچھے عمل بھی کرتے ہوں اور آخرت بھی ہمارے ذہن میں ہو، ہم سب آخرت کے لیے کرتے ہوں، لیکن پھر بھی عمل کو ضائع کرنے والے. یس، ریاکاری اتنی تیزی سے عمل کو کھا جاتی ہے کہ بس سبحان اللہ، بالکل زیرو ہو جاتا ہے وہ عمل. جہاں ریا آیا ہمارے کاموں میں، ہمارے عمل میں، بیکاز وہ پھر شرک میں چلا جاتا نا، اس لیے. ٹھیک ہے، سو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے، اتنی قوت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم جو کام کریں وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. بہت دفعہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دفعہ بہت سارے کام کرتے بھی ہیں، لیکن ہم سم ٹائم کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں صرف ریاکاری کے شبے میں، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے، بیکاز پھر وہ شیطان کا عمل اس میں آ جاتا ہے کہ اوہ دیکھو اس میں تمہارا ریا شامل ہو جائے گا تو پھر تمہارا عمل زیرو ہو جائے گا. نہیں، اٹس ناٹ آلویز دا کیس سیم، رائٹ؟ اٹس ناٹ دا سیم کیس، بیکاز ہمیں پتا ہے کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہے اور ہم وہاں پہ بہتر کر سکتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ کرنا ہے، بیکاز ہمارا مقصد شو آف نہیں ہے، لیکن وہ کام ہے ہی سب کے سامنے کرنے کا، سو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آئی نو اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ. بالکل، جو نیکی کا موقع ملے سبحان اللہ، شیور، بسم اللہ، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اوکے، آئی ایم 17 میں ایک لفظ آیا ہے، وقمن کانا علی بینت من ربی و یتلوہ شاہد من. ٹھیک ہے، یہاں پہ یتلو کا ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، یتلو تلون، یوزلی تلاوت کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، رائٹ؟ ہے نا، لیکن کیا یہاں پہ یتلو کا مطلب تلاوت کا آئے گا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی؟ نہیں، ایکچولی تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، رائٹ؟ پیچھے پیچھے آنا. تو تلاوت کو بھی تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز جو ہم لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تلاوت ہوتی ہے جب، تلاوت ہے جب ہم اس کا مفہوم بھی سمجھ رہے ہوں، ہم اس کے میننگ سمجھ رہے ہوں، رائٹ؟ ورنہ تو وہ صرف قراءت ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اوکے الحمدللہ. پھر یہاں پہ آئیے دیکھیے آیا نمبر 19 میں. اوکے آیا نمبر 19 کو ایک دیکھ لیجیے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہاں پہ جو وہ اللہ کے راستے سے روکنے کی بات آئی کہ کافر جو پیچھے بات ہو رہی ہے ومن ازلموں کی کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر, تو وہ اور پھر ان کا مزید اور جرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. تو کہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنے کے, کس طرح روکتے تھے اللہ کی راہ سے؟ یس مشکل کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ. زبان کو موڑ موڑ کر لفظوں کے میننگ چینج کر دیتے تھے. بالکل اس میں شک میں بالکل صحیح, شک میں ڈالنے والی بات کر دیتے تھے. گڈ. حق کو مشکوک کر کے دکھاتے. ٹھیک ہے ویری نائس ماشاء اللہ. یعنی خود بھی اس بات میں ایپ ڈھونڈتے اور دوسرے کو بھی اس سے دور کر دیتے. یس yes, مذاق کرتے, متنفر کر دیتے, کریٹس کنفیوژن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیے آیا نمبر اوکے انہیں کی پھر آگے پوری بات ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے جو بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اولئک الذین خسروا انفسہم اند لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. ٹھیک ہے یہ پوری انہیں کی منکرین کی بات ہو رہی ہے اور ان کا رویہ اور ان کا انجام. ٹھیک پھر دیکھیں آیت 23 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اوکے ہم کافی دفعہ الحمدللہ یہ چیز پڑھ چکے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یس مومن کی بات. ایک اور یہاں پہ صفت ایڈ کی گئی ہے وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ. أَخْبَتُوا ویری بیوٹیفل ورڈ. آپ بتا سکتے ہیں اخبتو کا روٹ کیا ہوگا اور اس کے کیا معنی ہوں گے؟ نرم کیریکٹر. ویری نائس. ٹھیک ہے دل کی نرمی. بالکل صحیح بالکل صحیح دل کی نرمی. یس خوابتا. اوکے ناٹ یا اخبتو اخبتو خوابتا. ٹھیک ہے اخبات. اخبات کہتے ہیں لائک بالکل جیسے آگ کو بجھا دینا, بالکل آگ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں اخبتا. ٹھیک ہے سو لائک اتنا ٹھنڈا ہو جانا کچھ بھی اندر. یس شولے کا بجھ جانا. کیسی ہی گرمی کوئی ہمیں دینا چاہے کتنا ہی ابھارنا چاہے لیکن اپنے کو ٹھنڈا رکھنا گناہ کے کرمی ختم ہو جاتی. بالکل جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ بالکل صحیح گناہ کی بھی کریونگ ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. It's very true. Sometimes اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے بندہ چاہتا ہے بس اس کا ہاتھ روک لے کہیں جا کے right? لیکن اپنے آپ کو calm and cool رکھنا ہے. Yes, اور وہ بہت مؤثر ہوتا ہے نو جب آپ دوسرے کو دیکھ کے بھی اپنے آپ کو مارتے ہیں نا, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں تو وہ کیفیت جو ہے نا وہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے دوسرے کے اوپر. ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کریکٹرسٹک عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ جو کچھ انجانے میں ہو جاتا ہے اس پر تو ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی اندر کا ابال باہر نکل آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل کی نرمی کو ہمارے باہر کی نرمی بھی بنا دے اور باہر کی نرمی کو ہمارے اندر دل کی نرمی میں بھی بدل دے اور ہم ایسے ہو جائیں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہستی کو مٹانے والے ہوں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آج ہم یہیں پر رکیں گے اور جو لاسٹ آیت ہے وہ اسی انہی دونوں کیریکٹرز کے تقابل کی ہے. ٹھیک ہے سو انشاءاللہ سی یو آل ٹمورو باذن اللہ بشرط زندگی اور انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کے معاملے فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.